الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام قال سبحانك لا إله إلا أنت عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه التبراني في الكبير والهاثمي في المجمع اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب و خزائل و فصائل کی دو نشستیں گزشتہ درس تراوی میں ذکر کر دی گئی، آج اس نشست کا ایک آخری حصہ جو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت پاک کے حوالے سے اور اسلامی نظریات کے حوالے سے اسلامی تاریخ کی درستگی اور اس کی فرسودگی کے حوالے سے، اس کے معیار تسلیم اور رد کے حوالے سے آج چند گفتگو ذکر کی جا رہی ہے۔ گزشتہ کل سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مولا کائنات کے نسب پاک کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ زاہدہ عابدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب و خصائل پر ایک حدیث پاک اور اس کے ضمن میں چند ضروری ابحاث کے حوالے سے گفتگو کا تسلسل رہا۔ پہلے چند فضیلت ذکر کی جاتی ہے تاکہ تسلسل کے ساتھ موضوع کے ساتھ ربط قائم کیا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظمت کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے، اس کی پیٹ میں رکھا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ، حضور فرماتے ہیں مگر میری اولادوں کو اللہ رب العالمین نے علی کی پشت میں رکھا ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی بہت بڑی جزوی فضیلت ہے کہ جس میں کوئی شخص آپ کا ہمسر نہیں ہو سکتا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اولاد کو اپنی اولاد قرار دیا اور واضح نصوص کے ساتھ اس بات کو ذکر فرمایا کہ میری جملہ اولاد اللہ رب العالمین نے، جو نرینہ اولاد ہے جن سے میرے دین کا پیغام آگے بڑھے گا، وہ اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی پشت میں رکھ دی ہے۔ یوں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دو سے تین چار صاحبزادوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، طیب و طاہر، قاسم، اور ابراہیم، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ طیب و طاہر ایک ہی شخص کے نام ہیں، ایک ہی ذات تھی. پھر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ سیدنا قاسم، جن کی نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم قرار پاتی ہے، تو انہی کا لقب طیب و طاہر ہے. لیکن یہ بات تو بالکل روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ دو صاحبزادگان پر تو تقریباً امت کا اجماع ہے، ایک سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شہزادے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے بچپن میں ہی وصال کر گئے، اور اس کے ترتیب کے حوالے سے یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے ہونے کے حوالے سے یہ بہت بنیادی مضمون یہاں پر اس حوالے سے رہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یکتائی اور انفرادیت کو محفوظ کرنے کے لیے اولاد نرینہ کے سلسلے کو باضابطہ آپ کے ذریعے جاری نہیں کیا، بلکہ آپ کی اولاد کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت انور میں اور آپ کے لخت جگر سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدف اقدس میں منتقل فرمایا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنا بیٹا قرار فرماتے تھے اور اپنا بیٹا قرار دیا کرتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مجموعی فضائل کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے آپ کو بے شمار القابات ملے. خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے اندر مواخات میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا. خیبر کے اندر آپ کی فتوحات اور آپ کی صلابت اور آپ کی اصابت رائے اور آپ کی استقامت کے حوالے سے ایک بہت بڑا باب ہے کہ خیبر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ جسے اللہ اس کا رسول راضی ہے. تقریباً صحابہ اس طرف تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کے وقت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے اسم گرامی کو ذکر فرمایا. سیدنا علی آئے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ کو آشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھوں کی شکایت کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں ڈالا. سیدنا علی کہتے ہیں کہ آپ کا لعاب میری آنکھوں میں جیسی منتقل ہوا میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. مرحب کو اس جنگ کے اندر آپ نے یہود کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا، ایک ہی ضربت کے ساتھ آپ نے اسے واصل جہنم کیا. اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کی کھوپڑی پر آپ نے اتنی تیز ذوالفقار ماری تھی کہ اس کے وجود کا درمیان سے دو حصہ ہو گیا تھا، اور ایک طرف گرا، ایک دوسری طرف گرا. اور یہ بھی ہے کہ سب سے بڑا قلعہ جس کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کوشش فرما رہے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے وہ کرامت و جلالت عطا فرمائی. حضرت امام رازی نے اس مسئلے کو لکھا ہے سورۃ الکہف میں تفسیر کبیر کے اندر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے صحابہ کرام کی معاونت کے لیے جو بڑا کوہن دروازہ تھا، جو لوہے کا تھا، جسے 40 آدمی مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے نہ ہلا سکتے تھے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دہلی سے گھسیٹ کر اکھاڑ دیا تھا اور باقاعدہ اس کو ڈھال بنایا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو عبور کر کے قلعے کے اندر داخل ہو سکے. ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا ہے تاریخ دمشق میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور یہ آپ کی وصال شریف سے چند دن پہلے کی یا چند مہینے پہلے کی بات تھی. وہ مسجد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہا تھا. جب وہ مسجد میں افطار کے وقت آیا، اور دسویں یا گیارہویں افطار تھی، تو مسجد میں جب وہ افطار کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ جب جو صائمین ہیں، روزے دار ہیں، وہ افطار کر رہے ہیں، تو ایک شخص ہیں جو بڑے نحیف اور کمزور سے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں سوکھی جو کی روٹی ہے اور وہ ان سے کھائی نہیں جاتی ہے، چبائی نہیں جاتی ہے. تو ان کا خادم ان کے آگے پانی کا پیالہ لا کے رکھتا ہے، تو وہ پانی میں اس روٹی کو ڈبوتے ہیں، اور ڈبو کر اس جو کی روٹی کو نرم کرتے ہیں، اور نرم کرنے کے بعد اس کو چباتے ہیں. تو یہ شخص جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا، اس کے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ ہمدردی پیدا ہوئی، اور اس نے کہا کہ دیکھیے کہ کاش کوئی آگے بڑھے، اور ان کے لیے خود یہ ضعیف شخص ہیں، ان کے لیے کوئی اس روٹی کو نرم کر دے. کہتے ہیں کہ جب مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنی ہے. تو کسی نے کہا کہ دسترخوان پر آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ان سے؟ تو کہا کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو کہا وہ پہلی صف میں جو سب سے آگے بیٹھے تھے آپ نے توجہ نہیں کی. کہا وہ جو پتلے دبلے سے تھے وہ؟ کہاں وہ؟ کہا وہ جن سے روٹی نہیں چب رہی تھی وہ؟ کہاں؟ کہا وہی تو علی مرتضیٰ تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی کے پاس پہنچا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ میں دیکھ چکا تھا, جب سیدنا علی سے میں نے ملاقات کی اور اپنی التجائیں آپ کی خدمت میں عرض کی, اس کے بعد لوٹنے سے پہلے آپ کی شفقت نے مجھے اس قدر بے باک کر دیا تھا کہ میں نے اپنے دل کا ایک سوال آپ سے کر دیا. اور دل کا سوال یہ کیا کہ حضور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ نے خیبر کے دروازے کو اپنے ایک دائیں ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا اور یہاں میں دیکھتا ہوں کہ سوکھی روٹی آپ سے نہیں چپتی. تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الکہف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی نے مسکرا کر فرمایا وہ دراصل ولایت اور روحانیت کی طاقت تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر سے مجھے عطا ہوئی تھی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص لقب پاک عطا فرمایا, وہ تھا مولا. اس طرح کا میں نے پہلے بھی عرض کیا, غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام یہ دیا. 6 سے 7 صحابہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ اہل سنت کی تقریباً کتابوں کے اندر روایت موجود ہے, جامع ترمذی کے اندر ہے, ابن ماجہ کے اندر ہے, سیاق کے اندر, یہ دو بنیادی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ مجموع زوائد ہے, مستدرک ہے, آگے چل کر کئی کتابوں کے اندر یہ روایت آتی ہے. حضرت سید خدری سے روایت آتی ہے, زید بن ارقم سے روایت آتی ہے, جابر بن عبداللہ سے روایت آتی ہے. تقریباً 7 سے 8 صحابہ ایسے ہیں جس کو باقاعدہ روایت کرتے ہیں مختلف متون کے حوالے سے, کہ جس میں لباب اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا. اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ارضا ہونا. مولا بمانہ ناصر, مددگار, آقا, شفقت کرنے والے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب, یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. لیکن مولا کا معنی جو شیعہ کرتا ہے اولا, یہ مولا کا معنی کبھی نہیں بنتا ہے کہ اولا کا, مولا کا معنی جو ہے کہ وہ اولا ہو جائے, یہ ترتیب کسی لغت کے اندر نہیں ہے. ہاں مولا کا معنی ناصر کہے, مددگار کہے, آقا کہیں, اور ان تمام معنوں کو اہل سنت قبول کرتے ہیں کہ یقیناً جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا اور مولا ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے اور حضور کی شفقت کے اعتبار سے سیدنا علی بھی ہمارے آقا اور مولا ہیں. یہاں پر جہاں پر راوزی جو ہے اس چیز کو لے کر یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں, تو آپ مولا بمانا اولا, پہلے خلیفہ, یہ معنی تو بنتا نہیں, خام آگے کی بھنڈ مارتے ہیں, اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں. ایک بات, دوسری طرف بدمذہب وابی یہ کہتا ہے کہ مولا کہنا جائز نہیں, اور آپ نے کبھی کسی تبلیغی کے منہ سے مولا کا لفظ بھی نہیں سنا ہوگا, یہ ہمیشہ آپ سنیوں کی زبان سے ہی آپ سنیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا. وہ تو بس رضی اللہ, رضی اللہ, وہ بس ان کا وہ رضیہ سے جان نہیں چھوٹتی ہے. تو رضیہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, نہ زوات پڑھنا شریعت مطہرہ میں جائز ہے. لیکن اہل سنت و جماعت الحمدللہ, کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل سنت اہل بیت کے حوالے سے بڑے فراغ دل ہیں اور اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یاد کرتے ہیں تو فرد محبت میں آپ کو مولا کائنات بھی کہتے ہیں اور مولا کے لقب سے یاد کرتے ہیں. مولا کائنات بعی معنی کہ حضور نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو سرکار جب سارے کائنات کے مولا ہیں تو حضرت علی آپ کی نیابت میں سارے کائنات کے مولا ہیں, اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, نہ کوئی شرک کا عنصر ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس طرح کے مولانا کا لفظ قرآن نے استعمال کیا اللہ کے لیے, فاعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین, تو جس طرح اللہ رب العالمین کے کلام نے مولانا کا لفظ اللہ کے لیے ذکر کیا ہے اور مولانا اللہ کا نام ہے, اس کے باوجود ہم ہر عالم کو اگر مولانا کہیں اور اس کو مولانا نہ کہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر مولانا اس کو کہیں تو شرک نہیں ہوتا, تو سیدنا علی کو مولا کہہ دیں تو شرک کیسے ہوگا؟ قرآن کریم میں 28 پارے کے اندر باقاعدہ ایک آیت مبارکہ ہے, وہ اصلاً تو شیخین کے لیے, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, لیکن بعض تفاصیل اگر نہ بھی ہوتی تو یہ سیدنا عثمان کے لیے بھی اور اس حدیث کے مطابق سیدنا علی کے لیے بھی ہے. قرآن کہتا فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ, کہ بے شک محبوب اللہ رب العالمین آپ کا مولا ہے, وَجِبْرِيلُ, اور جبریل بھی آپ کے مولا ہیں, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور سارے مسلمان آپ کے مولا ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں جب قرآن نے سارے مسلمانوں کو مولا کہہ دیا ہے تو سیدنا مولا علی کو مولا کہنے میں کیا بغض, کیا چڑ ہو سکتی ہے, کیا اس میں رکاوٹ ہے؟ یقیناً کھلے دل سے سیدنا علی کو مولا کہنا شرعاً بالکل جائز ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے. اور یہاں پر ایک لطف یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں پر دیکھیں ایک دفعہ مولا کا لفظ ایک دفعہ ذکر کیا گیا ہے. میں آیت پھر پڑھتا ہوں, ذرا آپ دیکھیں اس پر توجہ کریں کہ اس پوری آیت کے اندر جن کے اوپر اس کا اطلاق ہوا ہے, جس پر اس کی امپلیمنٹ کی جا رہی ہے, وہ کئی لوگ ہیں, کئی طبقے ہیں, لیکن جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ ایک دفعہ ہے. فإن اللہ ہوا مولا ہو, ٹھیک ہے, ہوا مولا ہو تو ہوا اللہ ہے, اور اللہ کے لیے ایک دفعہ لفظ بولا گیا مولا. پھر وہی لفظ مولا بولا جا رہا ہے وہ جبریل ہو, وہ صالح المومنین. تو یہ لفظ مولا ایک دفعہ اس آیت میں آیا ہے, یہ ہوا اللہ کے لیے بھی بولا گیا, حضرت جبریل کے لیے بھی بولا گیا, اور سارے مسلمانوں کے لیے بولا گیا. تو دیکھیں ایک لفظ ہے وہ بیک وقت اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے, ذرا توجہ رکھے اس میں, اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے اور جبریل امین پر بھی بولا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر بھی بولا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے, بندوں پر بھی بولا جا رہا ہے. وہاں بھی شرک یہ تعریف کرتا ہے کہ جو صفت خدا کی ہو اس کو بندے پر لانا شرک ہے. تو میں نے کہا یہاں تو شرک ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ مولا یہاں پر خدا کی صفت ہے اور جبریل پہ بھی بولی گئی ہے. اور تمہارے نظریے میں تو پھر جس طرح انہوں نے 40 پارہ مال کے اسلام سے خارج ہوئے, اور تمہارے نزدیک تو کم سے کم وہ 30 کو پھر بھی قرآن مان رہے تھے, تمہارے نزدیک تو یہ آیت ہی قرآن نہیں بنی, تو تم تو قرآن کے متن کے بھی منکر ہو گئے. یعنی ان کا یہ ڈرامہ یہ ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ سنی اس لیے مشرک ہیں کہ یہ جو نام اللہ کا ہوتا ہے نا وہ غوث اعظم کو دے دیتے ہیں, جو نام اللہ کا ہوتا ہے نا وہ اللہ کے رسول کو دے دیتے ہیں, جو نام اللہ کا ہوتا ہے نا وہ ولیوں کو دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مولا نام تمہارا ہے یا اللہ کا ہے؟ کہ جی اللہ کا ہے. تو میں نے کہا آیت پڑھو, فإن اللہ ہوا, بس بے شک, فإن اللہ بے شک اللہ جو ہے ہوا وہی مولا ہے, وہ جبریل و جبریل بھی مولا ہیں, وہ صالح المومنین اور سارے مسلمان مولا ہیں. تو آپ دیکھیں ایک لفظ مولا جو خدا کی صفت ہے وہ بیک وقت بندوں پر بھی بولی جا رہی ہے اور خدا پر بھی بولی جا رہی ہے. تو کہو یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو شرک اس کو نہیں کہتے ہیں, شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو جن معنوں میں مولا کہا جا رہا ہے ان معنوں میں اگر بندوں کو مولا کہا گیا شرک ہے, لیکن یقیناً جس معنی میں خدا مولا ہے وہ ذاتی طور پر ہے, خود سے ہے, اور جبریل اور سارے مسلمان جو مولا ہیں اس کے بنائے سے ہے, اس کی دی ہوئی طاقت سے ہے. تو جب آپ نے یہ فرق کر دیا, یہ سادہ سی بات ہے, قرآن کوئی نہیں کہ میں کوئی بہت علمی نکات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سادہ سی بات ہے, لیکن سمجھ سے قاصر ہے. پتہ نہیں کیا ترجمہ قرآن پڑھا لے جا کر, وہ فضائل اعمال پڑھیں, زکریا کی یہ پڑھیں, اور زکریا بھی بڑا تیز تھا جناب, جہاں فضائل کی بات ہے وہ چھوڑ کر دوسری روایت لیا کرتا تھا, لیکن آپ دیکھیں فضائل درود بھی انہوں نے غائب کر دیا اس میں سے, اور آج کے تبلیغی نصاب ایک الگ سی چیز پڑھاتے رہتے ہیں. خیر اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ اس میں روایات کی کیا حیثیت اور اوقات ہیں, لیکن میں یہاں پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شرک اس کو نہیں کہتے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے, توجہ رکھیے, داتا, ایک لفظ ہے مددگار, ایک لفظ ہے مددگار, ایک لفظ ہے داتا. اب یہ خدا پر, پہلی بات تو داتا خدا پر بولا نہیں جائے گا, اس پر میں نے وضاحت کر دی ہے, ٹھیک ہے, داتا کا لفظ خدا پر بولا ہی نہیں جائے گا, اس لیے کہ خدا کی صفت جواد ہے. کیا ہے؟ جواد ہے. داتا سخی کو کہتے ہیں, اور سخی کا اطلاق ہمارے علماء نے خدا پر نہیں رکھا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سخاوت کے اندر کوئی انتہا ہوتی ہے, جوادیت کے اندر کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. جوادیت یہ خدا کی صفت ہے جو کئی سخاوت, کیا سخاوت کے سمندر 7 یا 10 بھی ہو جائیں تب بھی اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے جو عطا کرنے میں جوادیت کی صفت ہے. تو خدا کو جواد کہا جاتا ہے, سخی نہیں کہا جاتا, خدا کو جواد کہا جاتا ہے, داتا نہیں کہا جاتا. داتا سخی یہ بندوں کی صفات ہے, یہ ان کی طبیعت کے اعتبار سے, ان کے مقام کے اعتبار سے, ان کے اختیار کے محدود ہونے کے حوالے سے. خدا کے اختیارات لامحدود ہیں, اس لیے نہ خدا کو داتا کہا جائے گا, نہ خدا کو سخی کہا جائے گا, بلکہ اللہ رب العالمین کو جواد کہا جائے گا, جو نبی پاک نے اللہ رب العالمین کے لیے استعمال فرمائے. لیکن یہاں پر ایک یہ کانسیپٹ آپ کا خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے یا اللہ مدد, پھر یا رسول اللہ مدد, پھر یا غوث مدد, پھر یا خواجہ مدد. تو میں نے کہا اس میں کیا خرابی ہے, کیا خرابی ہے اس میں؟ لفظی خرابی ہے, مانوی خرابی ہے. مانوی خرابی تو ہم بتاتے چلے جا رہے ہیں, کل بھی ہم نے بتایا کہ صحابہ حضور کو مدد کے لیے پکارتے تھے. وہ کہتے ہیں لفظی خرابی ہے کہ یہاں پر جو آپ مدد کا لفظ بول رہے ہیں, جو خدا کے لیے بول رہے ہیں وہ ڈائریکٹ رسول کے لیے بھی بول رہے ہیں. وہ جو مدد کا لفظ آپ خدا کے لیے بول رہے ہیں وہ رسول کے لیے بول رہے ہیں, ولیوں کے لیے بول رہے ہیں. تو ہم نے کہا تو اللہ سے کہو نا کہ وہی مولا کا لفظ جو اللہ اپنے لیے بول رہا ہے وہ بندوں کے لیے بول رہا ہے, رسولوں کے لیے بول رہا ہے, ولیوں کے لیے بول رہا ہے. پہلے اس کو کلیئر کر دو, تم تو ساری بات آگے چلی جائے گی. تو میرے دوستو اس پیرائے میں حضرت سیدنا علی کو باقاعدہ اور باضابطہ مولا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, مولا. اب یہاں پر میں وہ ضمن میں عرض کر دوں تاکہ آگے جو بحث آ رہی ہے اس کے لیے آپ کا ذہن کچھ تیار ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ مددگار کو، میں نے کئی دفعہ بھی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی لیکن ایک دفعہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ لفظ مددگار اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے، یا رسول اللہ مدد بھی. تو ہم نے کہا اس میں تکلیف کیا، کہ تکلیف مدد کے لفظ سے، کہ یہی لفظ میم دال دال مدد یہی تم نے اللہ کے لیے لکھا اور اللہ کے لیے بولا، یہی میم دال دال یہ رسول کے لیے لکھا. تو ہم نے کہا اس میں حرج کیا ہے، کہ انہوں نے حرج یہ ہے کہ ایک لفظ دو ذاتوں پر بولا جا رہا ہے. ہم نے کہا لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا، ایک لفظ کو دو ذاتوں پر بولنے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی ایک نہ بنایا جائے. ایک لفظ دو ذاتوں پر بولنے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی ایک نہ ہو، ورنہ اللہ مومن ہے تو پھر تو تم کو کافر کہا جائے گا، اس لیے کہ مومن تو خدا کی صفت ہے. وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام ال بولو مومن. اب مومن تو اللہ ہو گیا، اب مولوی کو مومن تو نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے کہ وہ لفظ مشترک ہو جائے گا دو ذاتوں میں، میم واؤ میم نون. جیسا میم دال دال یہ ہمیں سکھا رہے تھے نا، ناظرہ پڑھا کے یہ کروا رہے تھے، میم دال دال یہ مدد تم نے اللہ کے لیے بھی لکھی یہاں پر لکھی. تو میں نے کہا میم واؤ میم نون یہ مومن، یہ تو اللہ نے خود کی صفت بیان کی ہے نا، الملک القدوس السلام المومن. یاد رکھو نوجوانوں، بالکل آسان سی بات ہے، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اس لیے کہ سارا جھوٹ پر بنا ہوا ہے. صرف مسلمانوں کو کافر، ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا اتحاد ہونا چاہیے لیکن کس نقطے پر اتحاد ہو، کس نقطے پر اتحاد، پہلے یہ چیز آپ سولوشن کریں. ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی تھک گئے ہیں، اتحاد ہونا چاہیے، ان نوجوانوں کو راہ دکھانی چاہیے، لیکن کس نقطے پر اتحاد ہو. اتحاد اللہ اس کے رسول پر ہوگا، اللہ اس کے رسول اور مسلم اکابر اولیاء ان کی ذات پر ہوگا. اور اتحاد کیسا ہوگا کہ جو جس نے ان کا ادب و احترام کیا ہے اس کا ادب و احترام کیا جائے گا، اور جس نے ان کی شانوں میں بکواسیں کی اس کو نکالا جائے گا. سنی اس کے لیے تیار ہے، ہماری طرف سے فاٹک کھلا ہوا ہے بہت بڑا، بلکہ ہم دروازہ ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ آگے کی دیواری گرا دیتے ہیں تاکہ آؤ، ہم پیچھے کا دروازہ چھوٹا رکھتے ہیں کہ کوئی نکلے نہیں، اور آنے والی دیواری گرا دیتے ہیں کہ جو آنا چاہے آ جائے، لیکن اس اصول پر ہو. ٹھیک ہے، اس آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ علم رکھتے ہیں کہ جس چیز پر اتحاد ہوگا پہلے اس ذات کے حوالے سے جو نظریات ہیں وہ تو درست ہو. اگر گھر میں چار بھائی ہوں، اتحاد کا مرکز ماں اور باپ ہے، لیکن وہ ماں کو گندی گالیاں دیتا ہو تو اس سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ اس کو گھر میں دسترخوان پر آپ بلا سکتے ہیں اور پڑوسی آپ کا بڑا چیمپئن بن کے آپ کے پاس آیا، آپ چار بھائی ہیں ایک ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ تو اس کو کہے تجھے چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم چار ایک ساتھ کیوں نہیں رہتے. دراصل جب وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو جس ذات پر اتحاد ہونا تھا، جس ذات پر ہم چاروں نے جڑنا تھا، جب اس ذات کو ہی گالیاں دے دیے تو آپ اتحاد کس چیز کا نام ہے؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی یہ شان مولا کی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سیدنا علی کو باقاعدہ اور باضابطہ مولا کہہ کر پکارا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، سیدنا مولا بصرہ میں آرام فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے باہر خیمے پہ کھڑے ہو کر آپ کو بار بار جملوں سے القابات سے عرض کی کہ یا مولا یا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا. تو سیدنا علی نے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو یہ درد سے کون پکار رہا ہے، جاؤ دیکھو. تو آپ کا خادم کمبر اٹھا اور اس نے جا کر یہ پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ سیدنا ابو ایوب انصاری تھے. تو سیدنا علی نے ان سے کہا کہ تم مجھے مولا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو فرمایا آپ کو تو رسول اللہ نے مولا کہا تھا، تو آپ کو رسول اللہ نے مولا کہا تھا اس لیے میں آپ کو مولا کہتا ہوں. تو یہ آپ دیکھیے یہ دلائل سے بھی ثابت ہیں، تو لہذا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور ہر سنی کو چاہیے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں ان کو صدیق اکبر کہتا ہے، ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ ان کا وصف ہے یہ. خلیفہ دوم سیدنا عمر ان کا نام ادباً نہیں لیتا لیکن فاروق اعظم کہتا ہے جو ان کا وصف ہے. سیدنا عثمان غنی کا نام نہیں لیتا ادباً، ذوالنورین اور غنی کہتا ہے. اسی طرح ادباً سیدنا علی کا نام نہ لیا جائے مولا کائنات کہا جائے، مولا کائنات کہا جائے، اور اتنا مطلق کہا جائے، اتنے زوردار انداز میں کہا جائے کہ جب مولا کائنات کہا جائے تو اس سے مراد صرف ذہن میں سیدنا علی مرتضیٰ ہو رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایک پھر جملے کی طرف آتے ہیں، صدیق اکبر یہ خدا کی صفت ہے کیونکہ سب سے بڑا سچ کہنے والا خدا ہے، لیکن حضرت ابو بکر پہ کہا جاتا ہے، کوئی اس کو شرک نہیں کہتا. صحیح ہے. فاروق اعظم خدا ہے کیونکہ سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون؟ خدا. لیکن سیدنا عمر کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے. غنی خدا ہے لیکن سیدنا عثمان کی سخاوت کے اعتبار سے ان کو غنی کہا جاتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا جائے تو شرک نہیں، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جائے تو شرک نہیں، حضرت عثمان کو غنی کہا جائے تو شرک نہیں، تو حضرت علی کو مولا کہا جائے تو کیوں شرک ہے؟ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ صدیق اکبر خدا ہے لیکن مجازن وہ رتبہ حضرت ابو بکر کی طرف آیا. فاروق اعظم حقیقتاً خدا ہے، مجازن وہ رتبہ حضرت عمر کے پاس. غنی حقیقتاً خدا ہے، مجازن عطائی قوت کے ساتھ مانا جاتا ہے حضرت عثمان کے لیے. اسی طرح مولا اور مددگار حقیقتاً خدا ہے اور مجازن اور عطائی طور پر حضرت علی کو کہا جاتا ہے. اب جو یہ کہنا کہ یا غوث المدد کی کیا دلیل ہے، اس سے کہو صدیق اکبر کی کیا دلیل ہے، اس سے کہو فاروق اعظم کی کیا دلیل ہے، اس سے کہو غنی کہنے کی کیا دلیل ہے، وہ کہے گا جی عطائر مجائز ہی دلیل ہے. ہم نے کہا یہی غوث اعظم کو المدد کہنے کی دلیل ہے. اب وضاحت ہو گئی، ساری کنفیوژن دور ہو گئی، کیونکہ میں آہستہ آہستہ یہ نوجوان جو اعتکاف بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں کے حوالے سے یہ بات میں عرض کرتا ہوں. مخصوص صرف آپ کے ایمان کو جلا دینا ہے اور آپ کی فکروں کو مضبوط کرنا ہے کہ جس طرف آپ آ چکے ہیں صحیح راہ پر آپ آ گئے ہیں. اب بالکل کھل کے اپنے اکابر کے ساتھ عقیدت کا احترام کریں. جب آپ کو فرق واضح ہو گیا، جب آپ کے پاس درجہ بندی آ گئی ہے، تو آپ اپنی راہ استقامت پر اپنی زندگی کو استوار کیجیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہن، اب آئیے ہم اپنے موضوع میں داخل ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصف عطا فرما، اور شیعہ بھی سنے، پوری دنیا کے سن رہے ہیں اس وقت، دیکھو یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یہی انداز ہمارا صدیق اکبر کے لیے ہوتا ہے، یہی انداز فاروق اعظم کے لیے ہوتا ہے، یہی انداز الحمدللہ تحدیث سے نعمت کے لیے کرتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سیدنا عثمان غنی اور فاروق اعظم کے لیے ہوتا ہے، اور یہی سیدنا علی کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم کسی میں کوئی بندر بانٹ نہیں کرتے ہیں، نہ یہ شرن جائز ہے. جس کو دربار مصطفیٰ سے جو رتبہ ملا، جو آغوش میں آئے وہ آغوش میں آئے، جو نسب و قرابت میں آئے وہ قرابت میں آئے، جس جہت سے جو ذات مصطفیٰ کی طرف چلا، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی. اب ذرا توجہ رکھیے آپ، اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، تو میں سیدھا سیدھا قرآن کی تفسیر میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا آپ سے، وہ بھی بیان کرنا ہے، لیکن وہ بہت آسان موضوع ہے. یہ جو باتیں کرنا ہے اس میں ذہن بھی تیار رکھنا پڑتا ہے، پڑھنا بھی بہت زیادہ پڑتا ہے، پورا دن پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کر بندہ تیار کرتا ہے. تو یہ لایانی بات نہیں کوئی کہ شاہ صاحب آپ کی مرضی، آپ کا دل یہ چاہتا. میں نے کہا جی ہاں، میرا موضوع تو ایمانیات، یہ تو میری خواہش ہے، کیونکہ بغیر چاہت کا تو بندہ مطالعہ نہیں کرتا، بغیر چاہت کا مطالعہ تو نہیں کرتا. لیکن خود دیکھیں آپ کہ ایمان کو بچانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے. اول کون ہے، دوم کون ہے، اول کون ہے، ثانوی کون ہے، پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے. ذہنوں کے اندر یہ درجہ بندی کر کے مسائل کو اخذ کرنے کی جستجو کیجیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے ایک اور وصف عطا فرمایا ہے، اور آپ کا لقب ہے قاتل الخوارج، خارجیوں کی گردنیں اڑانے والا. بولیے سبحان اللہ. یہ سیدنا علی کو حضور نے خود لقب عطا فرمایا قاتل الخوارج. میری پوری تقریر اس پر موجود ہے، خوارج پر، حضرت علی پر 5 گھنٹے کی، وہ آپ سنیں گے. میں صرف اشارتاً حضرت عثمان غنی کی شہادت کی طرف آپ کو لانے کے لیے اس موضوع کا تھوڑا سہارا لے رہا ہوں، ذرا توجہ سنیے. بخاری شریف کے اندر ایک نہیں کئی روایت ہیں، اور بخاری جو امام بخاری ختم کر رہے ہیں، امام بخاری کٹر سنی سے، کیونکہ اگر بخاری شریف کا اختتام اگر آپ دیکھیں نا، اس وقت ضمناً میری بات آئی ورنہ میں بخاری شریف لاتا، بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جو ہے نا وہ ہے کریمتان حبیبتان، وہ حدیث ہے، لیکن وہ تو آپ نے تشکر کے طور پر نقل کی ہے. لیکن بخاری شریف کو امام بخاری نے اس حدیث پر ختم کیا، وہ خوارج گرد پر کیا ہے. بخاری شریف کو جس حدیث پر ختم کیا ہے، یہ تو آخری حدیث تشکر کے لیے رہا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو کلمتان حبیبتان الرحمن وخفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وثقیلتان علی المیزان، او کما قال، کہ حضور نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ترازو پر بڑے بھاری ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. یہ سیدنا امام بخاری نے بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث نقل کی، اس پر بخاری شریف کو ختم کر دیا، یہ آخری حدیث لے کر آئے کہ دو کلموں کے، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم کا فضائل کے حوالے سے. لیکن یہ تو تشکر کے لیے ہے نا، شکر گزاری کے لیے، کہ یا اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر بھی دی، صحت بھی دی، 16 سال کا لمبا عرصہ میں نے مسافتیں طے کی ہیں، اور گھومتے گھومتے ایک ایک چیز کی تحقیق کر کے میں پہنچا، اور مجھے یہ شرف عطا ہوا کہ بخاری کا اکثر حصہ میں نے سرکار کے روزے کے سائے میں لکھا. تو شکر میں حضرت امام بخاری نے، سمجھ رہے میری بات آپ، اس شکر گزاری کے لیے امام بخاری نے آخر میں حدیث پاک کو لکھ دیا. لیکن اصل امام بخاری نے اس سے پہلے کی حدیث دیکھیں آپ تو اصل امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو جس حدیث پر ختم کیا ہے وہ حدیث قتل الخوارج کے لیے, خارجیوں کے قتل کے لیے. اب خارجیوں کا ذہن دماغ میں, خارجیوں کا لفظ دماغ میں رکھیے, اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. تو امام بخاری کا بھی یہ نظریہ تھا. بخاری شریف کے اندر ایک باقاعدہ باب موجود ہے, پورا چیپٹر ہے, الفتنت قبل المشرق, کہ فتنے جو ہیں مشرق کی طرف سے ہوں. فتنے جو ہیں شیعہ بھی حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف بکواس کرتا ہے جبکہ وہ مراد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا الفتنت من المشرق, اور سرکار منبر سے اترے اور اتر کے اشارہ فرمایا جو مدینہ پاک سے مشرقی جگہ تھی. سرکار نے فرمایا الفتنت ہا ہونا, الفتنت ہا ہونا, الفتنت ہا ہونا, میری امت کو گرانے کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہیں سے آئے گا. یہ بخاری کے اندر درجنوں حدیث ہیں, باقاعدہ یہ الفاظ ہیں حضور کے, اور یہ حضرت امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے کہ الفتنت من قبل المشرق ہے, کہ فتنے جو آئیں گے وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے. تو مدینے کی جانب سے مشرق جو سینٹر ہے وہ نجد ہے. آج بھی آپ سعودیہ کا نقشہ اٹھا کے جائیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہماری پوری تقریر نیٹ پر موجود ہے شرح حدیث نجد, وہ اگر آپ سنیں گے تو اس میں ساری وضاحت ہم نے کی ہے کہ نجد سے کیا مراد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نجدی آئے, نجد سے کچھ لوگ آئے, شام سے بھی آئے, یمن سے بھی آئے. سرکار کا دریا رحمت جوش میں تھا, بخاری کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیے ہمارے لیے, تو سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمایا اللہم بارک فی یمننا, یا اللہ یمن پر برکتیں اتار. تو شامی نے کہا جب حضور یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں پیچھے کیوں نہ جاؤں. انہوں نے کہا حضور ہمارے ملک کے شام سیریا کے لیے بھی دعا فرمائے. سرکار نے دعا کو دہرایا اللہم بارک فی یمننا و شامنا, یا اللہ یمن پر برکت اتار, شام پر برکت اتار. نجد سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, تھے وہ نیک لیکن اس کے آثار بعد میں بڑے برے ہونے والے تھے وہاں پر. تو انہوں اپنے خطے کے لیے انہوں نے بھی دعا کی وفی نجدنا یا رسول اللہ, حضور نجد کے لیے, جس کا ریاض آج جو دارالخلافہ ہے وہ تقریباً نجد ہی کے اندر موجود ہے اور یہ خطے سارے ہیں. خیر میں نے اس پر گفتگو کی جس طرح میں عرض کر رہا تھا, وہاں پر آپ جا کر نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. تو وہ فی نجدنا یا رسول اللہ, حضور نجد کے لیے دعا فرمائیے, تو سرکار نے دعا کو تین دفعہ ریپیٹ کیا اللہم بارک یمننا و شامنا, بارک یمننا و شامنا, بارک یمننا و شامنا, نجد کا نام نہیں لیا حضور. تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ حضور فی نجدنا, تو سرکار نے ان کی طرف چہرے دیکھ کر دعا کیا کہ میں کیسے دعا کروں اس علاقے کے لیے. ہنالک الزلازل والفتن ویطلع بها قرن الشیطان, فرمایا اس علاقے کے لیے میں کیسے دعا کروں جہاں سے زلزلے ہوں گے, فتنے ہوں گے اور شیطان کا سنگ وہاں سے نکلے گا, اس علاقے کے لیے میں کیسے دعا کر دوں. تو حضور نے نجد کے خطے کے لیے دعا نہیں فرمائی. وہ کہتا ہے نجد سے مراد عراق ہے, نجد سے مراد عراق ہے, حضور نے اس خطے کے بارے میں نہیں کہا تھا. وہ بڑی پھر لغت اور ڈکشنری اور یہ اور فلانا کتاب التوحید کی شرح کے اندر کہ نہیں نہیں یہاں سے نجد سے مراد جو ہے وہ عراق ہے, حضور نے عراق کے لیے کہا تھا, نجد کے لیے نہیں کہا تھا. تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ کسی نہ کسی خطے کا نام اس خطے کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, اس وجہ سے رکھا جاتا ہے. ایک تو یہ, تو لغوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو نجد کو نجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سطح سمندر سے اونچا علاقہ ہے. نجد کہتے ہیں معجم البلدان علامہ حموی علیہ رحمہ نے, جو ساتو صدی ہجری کے بزرگ ہیں, انہوں نے شہروں کے اوپر کتابیں مرتب کی. ہمارے علماء نے سارا کام کیا ہے, یہ گوروں نے کچھ بھی نہیں کہ گورے آج اس سے ڈنگے مار رہے ہیں, ہمارے علماء نے سارا کام کیا. یہ نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری پر آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے حیات الحیوان لکھی ہے. وہ کوئی کیمرہ لے کر نہ کسی جنگل کے اندر گئے, نہ کسی جگہ پر آپ پہنچے ہیں, لیکن ایک ایک جانور چونٹی سے لے کر ہاتھی تک کے بارے میں سب بتا دیا, کیا کھاتا ہے, کیسا رہتا ہے, کیسا جیتا ہے, کیسے مرتا ہے. ہمارے علماء نے سارا کام کر کے رکھا, علامہ دمیری کی حیات الحیوان ہے. اسی طرح تمام شہروں کے اوپر مشتمل ایک کتاب علامہ حموی علیہ الرحمٰن نے معجم البلدان نقل کی ہے, اس کے اندر آپ نے نجد کا معنی یہ کیا ہے. فرماتے ہیں نجد جو ہے وہ سطح سمندر سے اونچی علاقے کو کہتے ہیں, اور عراق بنا عرق سے, عرق سرئی جو ہوتی ہے نا جس میں پانی پیتے ہیں, اس کے مٹکے کے پیندے کو کہتے ہیں, جو نیچے کا سب سے نیچا حصہ ہوتا ہے جہاں پر مٹکا بنانے والا جس نوک پر اس کو مٹکا بناتا ہے. تو عراق عرق سے ہے, جس کا معنی انتہائی گہرا, انتہائی گہرا. اب آپ دیکھیے کیا لاجک ہے, کہتے ہیں نجد سے مراد جو ہے وہ عراق ہے, حضور لفظ نجد بول رہے ہیں اور یہ مراد عراق لے لیں. تو ہم نے کہا دیکھو حضور نے تو نجد کہا, اور نجد کا معنی اونچے ٹیلے کے ہیں, اور عراق کا معنی گہرائی کے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ کسی نے پوچھا آپ نے پہاڑ دیکھا ہے, ہاں کہا آؤ, اس نے کہا یہ دیکھو یہ کنواں پہاڑ ہے,
تو کہا بھائی پہاڑ تو اونچا ہوتا ہے زمین میں ہوتا ہے، ہمارے وہاں جو نجد ہوتا ہے وہ عراق ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے وہاں ٹیلے کا معنی ہی جو ہے کہ وہ شغاف ہوتا ہے، تو جس طرح پہاڑ کا ترجمہ کنواں کرنا ہے نا، اسی طرح نجد کا ترجمہ عراق کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے بارے میں یہ چیزیں بیان فرمائی. اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقب عطا فرمایا، قاتل الخوارج. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، ہماری تقریباً تاریخ کے کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لا رہے تھے اور سیدنا عمر موجود تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کثرت سے قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وَيَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُونَ عَلَى حِنَاظِهِمْ، وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. وَيَمْرَقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرَقُونَ السَّهْمَ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر سے جو ہے کہ وہ کمان سے جو ہے وہ تیر نکل جاتا ہے، پھر لوٹ کر نہیں آئے گا. اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں میری امت میں فتنے پیدا کریں گے، کاش اگر میں ان کو پاتا تو قوم سمود کس طرح ان کو میں کاٹ کے رکھ دیتا. حضور نے فرمایا، اور فرمایا حضور نے کہ جو ان کو قتل کرے گا وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا. سیدنا عمر آگے بڑھے، کہنے لگے کہ حضور کیا یہ شرف مجھے مل جائے گا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ شرف تمہارے لیے نہیں ہے. تو کہا حضور اتنا بڑا شرف کہ جو ان کے ساتھ قتال کرے گا وہ خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا؟ فرمایا ہاں ہاں، جو ان کے سے قتال کرے گا وہ خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا، اور سب سے پہلا میری امت کا ایک شخص ہے جو قاتل الخوارج ہوگا، سب سے پہلے خدا اس کے ہاتھ سے خوارج کو قتل کروائے گا. اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ خوارج کے جو سب سے پہلے، لب بڑے توجہ سے سنتے چلیں، جو خوارج کے سب سے پہلے گروہ کو جب میرا وہ محبوب غلام مارے گا تو خوارج کے اس گروہ کے اندر ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہوں گی اور یہ پورا ہاتھ گوشت کا لوتھڑا ہوگا. یہ پورا ہاتھ، سمجھ رہے ہیں، گوشت کا لوتھا جیسا آٹا ہوتا ہے نا، اس طرح ہوگا، انگلیاں نہیں، گوشت ہی گوشت ہوگا. تو سیدنا عمر آگے بڑھے اور سیدنا عمر نے کہا اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا مقام، یا رسول اللہ یہ میری قسمت میں؟ فرمایا نہیں. کہا حضور یہ کون ہوگا؟ تو سرکار نے ترشی آنکھ سے دیکھ کر فرمایا، فرمایا جو مسجد کے باہر چپل پہن رہا ہے نا، دیکھو وہی ہے. تو سیدنا عمر کہتے میں نے گھوم کر دیکھا تو سیدنا علی چپل پہن رہا ہے. تو کہتے میں نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور حضور کے پاس لے کر آیا. میں نے کہا حضور یہی مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہی علی جو ہے وہ قاتل الخوارج ہوگا. اور اس وقت سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو جملے کہے تھے، ان کے کنپٹی پر ہاتھ رکھ کر، فرمایا تو انہی کے ہاتھوں شہید بھی ہوگا. میرے آقا نے کہاں تک کی خبر دی؟ یہ صحیح بات کرتے ہیں کہ کل کی خبر نہیں، اس لیے کہ سرکار نے چٹے بٹے سب کھولے ان کے. حضور نے تو یہاں تک فرمایا قیامت کے قریب جس سواری پر آئیں گے اس کو بھی جانتا ہوں، جو بولی بولیں گے اس کو بھی جانتا ہوں، جس طرح بہکائیں گے اس کو بھی جانتا ہوں. یہ کہتا ہے پہلے علم غیب کا باب بند کرو تاکہ پولی نہ کھلے. سنی کہتا ہے یہی تو نبوت کی سب سے بڑی شان ہے، اس کو تو بیان کرنا ہے. سرکار نے سیدنا علی کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اور داڑھی کو پکڑا اور فرمایا علی یہاں وہ ضربت لگے گی اور تیری یہ پوری داڑھی خون سے تربتر ہو جائے گی، اس وقت تو میرے قول کو یاد کرنا. تو سیدنا علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قاتل الخوارج کا لقب عطا فرمایا، قاتل الخوارج کا. اس کے ذمن میں ایک بات اور سنیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا میرے صحابہ سنو، میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے، علی تاویل قرآن پر جہاد کرے گا. میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا، علی تاویل قرآن پر جہاد کرے گا. کیا مطلب؟ نزول قرآن و تاویل، نزول بمانا آیات کا اترنا، تاویل بمانا اس کا فہم، اس کی تفہیم، اس کی صحیح تعبیر بیان کرنا. تو فرمایا کہ جس طرح میں نے لوگوں کے لیے الفاظ قرآن کو نافذ کرنے کے لیے اور قرآن کو عام کرنے کے لیے میں نے کفار کے ساتھ جہاد کیا ہے، تو اس کے صحیح معنی اور اس کے صحیح مفہوم کو لوگوں تک پہنچانا، جب لوگ اللہ کے کلام کو نہیں جانتے ہوں گے تو میں اس کو بنانے کے لیے جہاد کروں گا، تو جب لوگ اللہ کے کلام کے معنی کو خراب کریں گے تو اصل معنی پر امت کو لانے کے لیے علی جہاد کرے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا یہ قاتل الخوارج، جو قتل خوارج، قاتل الخوارج علی ہے، قتل یعنی یہ کرے گا. اور حضرت ابو سعید خدری نے اس بات کو ذکر کیا، آگے اب بات آئے گی. اب یہ وصف ذہن میں رکھیے، اب سیدنا علی کی خلافت شروع ہو رہی ہے. اب یہ جو حضور نے غیبی بشارتیں دی ہیں، اب یہ سب کچھ ہوگا. اور یہ ساری چیزیں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ذکر فرما دی تھی اور وہ حالات تیار ہوئے. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تقریباً 12 سال سے لگ بھگ محیط تھا، بڑا عظیم یہ دور تھا. اور تقریباً بڑے بڑے علاقے، یورپ کے قریب کے علاقے، افریقہ کے علاقے، یہ بڑے بڑے جزائر جو تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر اسلامی حکومتوں میں شامل ہوئے. یورپ کا اکثر حصہ تھا، افریقہ کا اکثر حصہ تھا، عرب کا مکمل حصہ تھا، اور عجم کا تقریباً حصہ تھا، یہاں تک کہ کابل تک
کابل تک گویا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور مبارکہ میں فتوحات ہوئی ہے، اور یہ سارے علاقے، پورا ایران کا، یہ پورا خراسان کا علاقہ افغانستان تک، اور ادھر سے آذربائیجان وغیرہ، یہ پورا علاقہ اوپر جانب کی طرف، اور ادھر سے یورپ کے جانب سے اسپین تک کے قریب کے علاقے جو تھے، اس سے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوئے ہیں، اور آپ کی خلافت کے اندر اسلام کی سرحدیں جو ہیں وہ اس قدر وسیع ہوئی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کے دور میں سب سے پہلے سمندری بیڑوں کو استعمال کیا گیا، پہلے گھوڑوں پر خشکی پر جہاد ہوتا تھا۔ سیدنا عمر سے باقاعدہ صحابہ نے اجازت لی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یورپ کی طرف جانا ہے، دیگر اور علاقوں کی طرف جانا ہے، بیچ میں سمندر کی خلیجیں حائل ہیں، اس کو عبور کس طرح کیا جائے؟ سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا اس بات کی، اس میں جان کا بہت بڑا خطرہ ہے، میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باقاعدہ پراپر طور پر یہ مکمل انتظام ہوا، تو سیدنا عثمان غنی نے جہاز کے بیڑوں کے ذریعے جہاد کی اجازت عطا فرمائی۔ سیدنا امیر معاویہ کے دور تک یہ سارا سلسلہ گویا کہ جاری رہا۔ یہ فتوحات کی وہ وسعتیں تھے جو ترقی کے ساتھ اسلام گویا کہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ عنہ کی ذات مبارکہ انتہائی نرم طبیعت، انتہائی حلیم، درگزر کرنے والے، سختی سے اگر کوئی پیش بھی آ جائے تو اسے معاف کر دینے والے۔ اس وقت یہود نے سیدنا عمر کے سامنے سر نہیں اٹھایا، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر اٹھانے والوں کو گاڑ دیا کرتے تھے، اور نبی کے سامنے سر جھکانے والوں کو سروں پر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ سیدنا عمر کا مزاج تھا، جو بغاوت کرے اس کو گاڑ دو، اور جو ادب و احترام کے ساتھ ریاستی معاملات میں، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو، اگر ریاست کا خیال رکھتا ہے ریاست اس کا خیال رکھ رہی ہے، بغاوت نہیں کرتا ہے اس کو عام شہری کا عہدہ دیا جائے، لیکن جس نے بغاوت کی ہے اس کا کام تمام کیا جائے گا۔ عثمان غنی ذو النورین انتہائی لطیف مزاج تھے، انتہائی شفیق مزاج تھے، یعنی سرکار کے سیرت مبارکہ کی یہ ہر رخ الگ الگ آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر میں ایک رخ ہے، فاروق اعظم میں ایک رخ ہے، عثمان غنی میں ایک رخ ہے، مولا علی میں ایک رخ ہے۔ تو سرکار کا حلم اور نرمی جو ہے یہ پورا وصف آپ دیکھیں گے سیدنا عثمان غنی کے پاس ہے، انتہائی شفیق، انتہائی نرم دل شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زمانے جاہلیت ہی سے تھے، لیکن جب خلافت پر آ گئے ہیں تو یقیناً اتنی ذمہ داری آئی تو شفقت اور بڑھ گئی۔ اس کی مثال یوں دیکھیں کہ یہ بندہ کنوارا ہو، شادی نہ ہوئی ہو، نرم دل ہوتا ہے، لیکن اولاد ہوتا ہے تو اور ہو جاتا ہے، اس کی آگے اولاد ہوتی ہے تو اور ہو جاتا ہے۔ ذمہ داری جتنی بندے پر بڑھتی ہے اور دل اگر نرم ہے، لین ہے، تو وہ اور لطیف سے الطف ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً بہت نرم مزاج آدمی تھے، لیکن جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی چلے گئی، آگے بڑھتے چلے گئے، حضور کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا تڑپ جاتے تھے، فوراً اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے کہ حضور بس یہ لے لیجیے اور آسانی ہو جائے کسی طریقے سے۔ مدینہ شریف آئے، بحر معونہ، بحر روما، جہاں پر یہودی کا کنواں تھا اور میٹھے پانی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب بات چلی کہ جناب جو ہے کہ میٹھے پانی کس طرح لیا جائے گا۔ اب یہ تھا کہ جناب آدھا کنواں پہلے خریدا حضرت عثمان غنی نے، اور اس میں گویا کہ باریاں باندھ دی گئی تھی کہ اتنے دن یہ بھریں گے، اتنے دن وہ بھریں گے۔ اس سے مسلمانوں کا زحمت ہوتی تھی، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر مبارک پر ناگوار گزرا۔ حضرت عثمان غنی سب کچھ کر سکتے تھے، سرکار کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے تھے، فوراً گئے اور معلوم کروایا کہ جناب کتنے کا وہ کنواں ہے۔ تو کہا جاتا اس وقت اس کی مالیت بہت زیادہ تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کاروبار میں سے بہت بڑا حصہ پیسے کا نکال کر فوراً اس یہودی کو دے کر کنواں خریدا، اور باقاعدہ اس کا ضمانت نامہ لا کر حضور کی خدمت میں مسجد نبوی میں پیش کیا کہ حضور آپ پریشان نہ ہو، میں نے پورا ہی کنواں مسلمانوں کے لیے خرید لیا۔ تو بہت نرم مزاج تھے۔ اس وقت سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوا، تو عثمان سے راضی ہوا۔ واقعات سارے نہیں ذکر کیے جاتے، لیکن صرف ایک مزاج میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ مسلمانوں کی پریشانی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تبوک کی جہاد سرکار کی حیات ظاہری کا آخری غزوہ ہے، قیصر روم کے 300,000 فوج سے لڑنا ہے، اور مسلمانوں جیش عسرا میں ہے، تنگ دستی ہے، گرمی ہے، کچھ پاس نہیں ہے۔ سرکار خود چندہ لینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے، اور باقاعدہ صحابہ سے حضور نے چندہ مانگا، فرمایا لاؤ، کون ہے جو دے گا؟ سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا گھر اٹھا کر لے آئے، سیدنا فاروق اعظم آدھا گھر لے آئے، عبد الرحمن بن عوف اپنی بیوی کی بالیاں لے آئے، کوئی کیا لے آیا، کوئی کیا لے آیا، جو لے آتا اس کو دعائیں ملتی تھی، جو لے آتا دعائیں ملتی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف بالی لے آئے تو سرکار نے بالیوں کو ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ یہ تو تیری بیوی کی زینت ہے، تو کہا حضور اس نے خود نے دیا ہے، اس لیے کہ جس ممبر پر بیٹھ کر آپ نے اس انداز میں کہا ہے تو یہ ہے۔ تو سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی کہ یا اللہ ابن عوف کے مال میں برکت دے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کی چار کی بیویاں تھیں، جب آپ کا وصال ہوا دیا تھا ایک بالی، اور وصال کے پت سرکار کی دعا ایسے رنگ لا رہی ہے کہ گھر میں اتنا سونا تھا کہ ان کے وصال کے بعد ان کی بیویاں کلہاڑی لے کر سونے کو توڑتی تھیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ سرکار نے دعائیں فرمائی۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی توجہ اصل مسئلے کی طرف تھی کہ حضور چاہتے کیا ہے، چاہنا یہ تھا کہ سواریاں کس طرح تیار ہوں گی۔ تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے کھڑے ہو کر کہا، حضور 100 اونٹ ماں کجاوے کے، جو اس پر رکھا جاتا ہے ڈولی، اس کے، جو مجاہد جائے گا اس کے خرچے کے، جو گھر چھوڑ جائے گا اس کے خرچے کے، شہید ہو جائے گا اس کے خرچے کے، حضور میں دیتا ہوں۔ سرکار بیٹھ گئے، پھر سرکار ممبر کے لیے کھڑے ہوئے، اور پھر فرما کون ہے لائے، پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا پھر 100 اونٹ ماں کجاوے کے، اس مسافر کے خرچے کے، اس کے گھر کے خرچے کے، شہید ہو جائے تو اس کے بال بچے کے خرچے کے، میری طرف سے۔ اس طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 1000 اونٹ تک کی بات فرمائی۔ سرکار ممبر سے اتر گئے، سارا کام ہو گیا تھا، ممبر سے اتر گئے، مسجد نبوی میں ہاتھ پھیلا کے حضور نے دعا کی، مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو عثمان سے راضی ہو جا، لوگوں گواہ ہو جاؤ آج اللہ اور اس کا رسول عثمان سے ایسا راضی ہوا کہ اب عثمان کو کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، عثمان کو اب کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، واقعی میں ان کو غنی نہیں کہا جائے گا تو غنی کس کو کہا جائے گا، انتہائی نرم دل تھے۔ اپنے حق کو چھوڑ کر اپنا حق کسی دوسرے کو دینا، یہ آپ کی خوشی تھی۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی سے کچھ لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، آخری عمروں میں الزامات کی بارش کر دی۔ وہ الزامات ایسے تھے جو سراسر جھوٹ اور فراڈ پر مبنی تھے، لیکن عثمان غنی کہتے تھے چپ ہو جا، کوئی ضروری ہے جواب دینا ہر ایک کا؟ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، میری ذات سے متعلق کوئی جواب نہیں دے گا۔ یہ آپ باقاعدہ اپنے گورنروں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے فوج کے تمام محکمے والوں کو سختی کے ساتھ روکتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت یہود کو یہ موقع ملا کہ عمر کے آگے تو نہیں کھڑے ہو سکتے تھے رضی اللہ عنہ، عثمان غنی کی شرافت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہود نے باقاعدہ ایک شخص عبداللہ بن سبا، جس طرح کے حضور کے دور میں منافقین عبداللہ بن ابی تھا، اس طرح ایک شخص ابن سبا جس کو عبداللہ بن سبا کہتے ہیں تھا، وہ یہودی، اس نے ظاہراً کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں شمولیت حاصل کی، جس طرح عبداللہ بن ابی سرکار کے ساتھ بیٹھ کر کمزور ذہن والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس طرح عبداللہ بن سبا حضرت عثمان غنی کے قریب بیٹھ کر بعد میں آپ کے خلاف لوگوں کو تیار کرتا تھا۔ اب اس نے الزامات لوگوں کے ذہنوں کے اندر اتارنا شروع کیے، ایک بہت بڑا مجمع اس نے تیار کر لیا۔ کیوں تیار کر لیا؟ کیونکہ عثمان غنی جواب ہی نہیں دیتے تھے، جو الزام لگ رہا ہے وہ الزام لگاتا جاتا تھا، اور لوگ اس کے تشرفی چاہتے تھے، الزام چاہتے تھے، تو آپ کا استغنا اور معرفت اور مرتبہ اتنا بلند تھا، وہ کہتے کوئی جواب نہیں، جاؤ جو کرنا کرو، کوئی ضروری ہے میری ذات پر اعتراض نہ جائے تو جواب دیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہ حلیمانہ پن، یہ شفقت، یہ درگزری اور یہ انتہائی درجے کا استغنا جو تھا، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ایک بہت بڑا گروہ مکے اور مدینے کے اندر تیار ہو گیا، اور اس کو اس میں یہ فکر دی گئی کہ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ خلافت کے اہل نہیں ہے۔ اب خلافت کے تختے کو پلٹنے کے لیے یہودیوں نے عبداللہ بن سبا کو آگے کیا۔ اب یہ ساری فکر یہاں سے چلی ہے، عبداللہ بن سبا اس میں نہ سیدنا علی کا ہاتھ تھا، نہ سیدنا عائشہ کا ہاتھ تھا، نہ سیدنا امیر معاویہ کا، کسی صحابی کا یہ ہاتھ نہیں تھا۔ جب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 18 رمضان المبارک کے قریب ہوتی ہے، اس سے تقریباً 40 یا 45 یا 50 دن پہلے کچھ لوگ مصر سے آئے، اور مصر سے آ کر انہوں نے کہا کہ عمر بن عاص جن کو آپ نے گورنر بنایا ہے ان سے ہمیں چند شکایات ہیں۔ شکایت آپ نے سنی تو آپ بڑے حلیم طبیعت کے تھے، فرا تم کیا چاہتے ہو، تم بتاؤ تمہاری اکثریت کیا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری اکثریت چاہتی ہے کہ محمد بن ابی بکر کو آپ خلیفہ بنا دیں، گورنر بنا دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں اگر تم چاہتے ہو۔ آپ نے کاتب کو بلایا کہ خط تیار کرو، خط تیار کروایا اور اس میں کہا کہ ٹھیک ہے یہ لے جا کر عمر بن عاص اور اس کی پوری انتظامیہ کو دو کہ جناب ٹھیک ہے آپ کو معزول کیا جاتا ہے اور اس شخص کو گورنر بنایا جاتا ہے۔ یہ خط دے دیا گیا۔ یہاں سے عبداللہ بن سبا کی کمیٹی نے اس فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ یہ بہار کے مصر کے لوگ تھے اور ان کو بہار سے چند مضبوط لوگوں کی ضرورت تھی، ان کے ذہنوں کو حاصل کرنے کے انہوں نے کیا کیا کہ سیدنا عثمان غنی، یہ بہت مختصر میں کر رہا ہوں، اس میں چند نقطوں پر لا رہا ہوں، سیدنا عثمان غنی کی ہو بہو تحریر انہوں نے کاغذ پر مرتب کی اور اس خط کی نقل انہوں نے دوسرے انداز میں بنائی، اور بنا کر جو ہے وہ ایک آدمی کے حوالے کی کہ تم پہلے جا کر عمر بن عاص کے حوالے کر دو، اور عمر بن عاص کے حوالے کر دو، اور اس خط کے اندر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ جو لوگ میرا پروانہ لے کر آ رہے ہیں، میں عثمان غنی خود تم سے بات کر رہا ہوں، یہ جیسی آئے ان سب کو مار ڈالو، ان سے کچھ نہ پوچھا کرو. اب جب یہ آدمی پہلے روانہ ہوا، اب جنہوں نے عثمان غنی کا حقیقی خط لیا تھا ان کی مرضی کے مطابق پیچھے روانہ ہوئے، راستے میں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، شک کرتے ہوئے انہوں نے اس اونٹ اور اس غلام جو تھا اس کو پکڑا. جب تحقیق کی تو اس کے جیب سے یہ خط نکلا. جب یہ خط نکلا تو وہ خط اور اس خط میں زمین آسمان کا فرق تھا. اب تشویش بڑھ گئی. عبداللہ بن سبا کود پڑا کہ دیکھا ہم یہی کہتے تھے، عثمان غنی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اب انہوں نے اپنا ایک پورا ایک پروگرام تیار کرنا تھا، اور اس پروگرام سے وہ مصر کے وہ سارے لوگ امنڈ کر مدینے کے اندر آ گئے. اب جب وہ مدینے کے اندر آ گئے تو ایک بلوائی کیفیت تیار ہوئی. حضرت عثمان غنی کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ جناب یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ خط میں نے نہیں لکھا، وہ پہلا جو خط ہے وہ میرا، یہ خط میرا نہیں. عثمان غنی یہ جانتے ضرور تھے کہ وہ لکھا کس نے، لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قتل کر دیا جاؤں یہ بہتر ہے، لیکن مسلمان آپس میں مدینے میں لڑ جائیں شہر رسول میں، میں شہر رسول میں مسلمانوں کو لڑوانے والا پہلا آدمی بنوں، یہ میں الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ مصر آ جائیں، آپ ملک شام آ جائیں، آپ کے پاس بصرہ میں فوج موجود ہے، آپ کے پاس مدینے کے گرد و نواح میں فوج موجود ہے، فوج کو طلب کریں مدینے کے اندر اور ان باغیوں کو اٹھا کر پھینکے باہر، ان کی کیا طاقت ہے آپ کے سامنے؟ آپ نے فرمایا نہیں، قوم کو میں اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال کروں گا، میں ان سے مذاکرات کروں گا، میں ان سے بات کروں گا، لڑائی کی کوئی بات نہیں کروں گا، تلوار اٹھانے کی کوئی بات نہیں کروں گا، میں نے مذاکرات کی دعوت دوں گا کہ یہ میرے پاس آئیں اور میں ان کو قائل کروں گا. حضرت عثمان غنی اپنی زبان سے ان کو قائل کرنا چاہتے تھے، لیکن پیچھے مجمع اس دور کے حوالے سے، اس حالات کے حوالے سے اتنا سنگین ہو چکا تھا کہ پہلے سے کئی سالوں سے سازشیں چل رہی تھیں اور اب یہ نئی سازش آ گئی تو ایک گہرام ہو گیا، اور بغاوت کی ایک کیفیت جو تھی وہ مدینہ منورہ کے اندر گویا کہ پیدا ہو گئی. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ خود اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا امام حسن خود جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں وہ خود حضرت عثمان غنی کے پاس گئے. اب حضرت عثمان غنی کا مزاج آپ دیکھیے، فلقیت حسن ابن علی، حضرت حسن امام حسن خود پہنچے حضرت عثمان غنی کے پاس، داخل علیہ فرجعنا معه لنسمع ما يقول قال قال انا هذا يا امير المؤمنين فامرني بامرك. وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے خود یہ بات سنی ہے کہ حضرت امام حسن داخل ہوئے، آئے حضرت عثمان غنی کے حجرے میں اور ان سے کہا آپ مجھے حکم دیں اور میں دیکھتا ہوں یہ باغی کیا کر سکتے ہیں. حضرت امام حسن نے کہا حضور یہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے. دیکھیں کتنی عقیدت اور محبت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر حملے کی بات آتی ہے تو مولا علی کا بیٹا سب سے پہلے دفاع کے لیے پہنچتا ہے. تو صحابہ میں باہم حضرت عثمان غنی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ شیعہ حضرت عمر کے بعد اگر کسی سے چڑھتا ہے تو حضرت عثمان غنی سے چڑھتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے انداز میں اکرام اور انعام کی جناب یہ کیفیات کیا تھی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں مجھے، میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، تو مجھے اجازت دیجئے کہ ان باغیوں سے میں نپٹ لوں. تو حضرت امیر المومنین نے جواب کیا دیا، فرمایا قال امیر المومنین اجلس یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں، چھوڑو کیا بہت باتیں کر رہے ہو، فرمایا بیٹھ جاؤ. حتی یاتی اللہ بامرہ فانہ لا حاجۃ لی فی الدنیا او قال فی القتال، فرمایا اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا، اتنے عظیم متوکل ہیں. فرمایا جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا، تم چھوڑو، تم گھر میں بیٹھو، تم اس مسئلے میں نہ آؤ اور اپنا خیال رکھو اور میری بارے میں کسی سے بات بھی نہ کرنا، اس لیے کہ کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. تو لہذا تم گھر میں بیٹھو، اس قسم کی کوئی بات نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو تقدیر مرتب کی وہ ہوگی اور مجھے دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ میں وضاحتیں پیش کرتا رہوں اور میں کوئی فوج منگاؤں. اب آپ استغنا دیکھیے، امیر المومنین ہے، بر اعظموں پر حکومت کر رہے ہیں، فوج منگا کر سارا کام کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کو مذاکرات کی طرف لانا چاہتے تھے، لڑائی کی طرف نہیں لانا چاہتے تھے. فرمایا کہ نہ قتال سے مجھے کوئی حاجت ہے اور نہ دنیا سے کوئی حاجت ہے. یہی بات ہو بہو کہ امام حسن گئے حضرت عثمان سے کہا، حضرت عثمان نے یہ جواب دیا، یہ ہو بہو یہ بات داتا گن بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھی ہے. یہ میں مصنف عبد الرزاق پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، یہی ہو بہو بات حضرت داتا گن بخش علی حجویری لکھی ہے، یہی بات البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھی ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ تمام باتیں گویا کہ وضاحت کے ساتھ وہاں پر ذکر کر دی گئی. اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ باغیوں سے حفاظت کے لیے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کو حضرت علی پھر خود لے گئے. جب لوٹ کر آئے نا امام حسن اور کہا کہ حضور وہ تو کہتے ہیں گھر میں بیٹھے, تو سیدنا علی نے کہا کہ چلو اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر گئے اور حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ خاموش رہیے, یہ میرے دونوں بیٹے آپ کے گھر کا پہرہ دیں گے. سیدنا علی نے کہا کہ میں ایک محبت کے رشتے سے آپ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے دونوں بیٹے آپ کے گھر کا پہرہ دیں گے اور باغی میرے بیٹوں کے قریب تو نہیں آ سکتے, میں یہ کہہ دوں آپ سے. لیکن جب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ جس حجرے میں آرام فرما رہے تھے, آپ نے اسی وقت خواب دیکھا تھا مثال سے پہلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا. حدیث پاک میں یہ آتا ہے, حضور فرماتے ہیں میرا عثمان میری امت کی امان ہے, میرا عثمان میری امت کی امان, اگر میری امت نے اس کی ناشکری کی تو پھر ان میں زلزلے رکھیں گے نہیں. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا اس وقت سے آج تک اختلاف ختم نہیں ہوئے. اگر آپ تاریخ کا بھی مطالعہ کریں, خلیشیں, تفرقہ بازیں, لڑائی جھگڑے جو شروع ہوئے ہیں یہ حضرت قتل سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کے بعد ہیں. اور حضور نے فرمایا تھا میرے عثمان کا خیال رکھنا, یہ میری امت کی امان ہے, اگر اس کو تم نے چھیڑ دیا اور اس کے ساتھ تم نے برتاؤ صحیح نہیں کیا تو پھر یہ امت کا شرازہ ہمیشہ بکھرتا رہے گا اور اس میں زلزلہ برندام رہے گا اور یہ قرار نہیں پائے گا. اور یقیناً حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد اتنے فتنے ہوئے, جس طرح کہ سیدنا مولا علی جیسا مدبر آدمی اپنی خلافت کے حوالے سے پریشان ہے کہ کس رخ سے میں بات کو صحیح کروں, ہر طرف سے الجھاؤ, ایک طرف سے صحیح کرتے ہیں دوسری طرف خراب ہوتا ہے, دوسری طرف سے صحیح کرتے ہیں تیسری طرف خراب ہوتا ہے, اور اسی حالت میں حضرت مولا علی بھی شہادت پا جاتے ہیں, اس کے بعد حضرت امام حسن شہادت پا جاتے ہیں, اس کے بعد امام حسین شہادت پا جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا خطرناک مرحلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے اب عرصہ کتنا ہوا ہے, اس شہر رسول کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس نبی کے نواسے کو امت مار رہی ہے, اس علی مرتضیٰ کو امت نے مار دیا, اس حضرت امام حسن کو امت نے مار دیا, شہید کر دیا. تو آپ دیکھیے یہ وہ تمام شرازہ بندی کا کھل جانا تھا جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محتاط رہنے کی بات کی تھی کہ میرے عثمان کا خاص خیال رکھنا, یہ میری امت کی امان ہے. اسی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے اپنے دونوں شہزادوں کو اس فکر کے ساتھ کہ عثمان اگر گئے تو پھر اس امت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا, آپ نے اپنے دونوں لخت جگر کو, حالانکہ ایک وبا بن چکی تھی, جو حضرت عثمان غنی کا نام لیتا لوگ اس پر خنجروں کے ساتھ ٹوٹ پڑتے تھے, یعنی یہ حال ہو چکا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے امام حسن حسین دونوں کو حضرت علی لے گئے اور مین دروازے پر کھڑا کیا. سیدنا عثمان غنی نے 18 کی شام, یہ روایت میں آتا ہے کہ قبل الفجر جو ہے وہ آپ نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب عثمان تم میرے پاس آ جاؤ. اٹھے, تہجد کی نماز ادا کی, فجر آپ نے پڑھی اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج شاید میں چلا جاؤں گا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تمہیں میری امت نے بہت پریشان کر دیا ہے, اب تم لوٹ کر میرے پاس آ جاؤ. اس وقت حضرت عثمان غنی اپنا آخری خطبہ دینے کے لیے اپنے گھر کی صحن میں آئے, اور صحن میں آ کر جس میں نیچے باغی کھڑے ہوئے تھے ان کو آخری دفعہ کہا, میں تمہیں جس طرح حضرت امام حسین بار بار سمجھا رہے تھے یزیدیوں کو, جس طرح امام حسین بار بار یزیدیوں کو سمجھا رہے تھے, اسی طرح امام حضرت امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ آخری دفعہ آئے فجر کی نماز کے بعد, اور آپ نے باغیوں سے کہا کہ دیکھو مذاکرات کرو, تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے اور جو تم الزام مجھ پر لگا رہے ہو وہ جھوٹ ہے, میں چاہوں تو فوج کو بلا کر تم سے مقابلہ کر سکتا ہوں, لیکن یہ شہر رسول نہ ہوتا تو میں کر جاتا, لیکن یہ شہر رسول ہے, اس میں عثمان مارا جائے یہ قبول ہے, لیکن لوگ آپس میں تلواروں سے لڑ جائیں اور تقدس پامال کر دیں شہر کا تو عثمان جیتے جیت اس بات کو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا کہ میں تمہیں پھر مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں, آگے بڑھو, میرے پاس آؤ اور تمہارے میں سے کوئی نمائندہ آئے, لیکن وہ آپ کے خلاف بکواس کرتے رہے اور مغلظات بکتے رہے, سامنے سے کوئی نہیں آیا. حضرت امام حسن اور حسین دروازے کے آگے کھڑے تھے, لوگ دروازے کے قریب آتے تھے, یہ دونوں شہزادے ان کو دھکا دے کر باہر بھگاتے تھے اور کسی کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے تھے, لیکن ہوا یہ کہ چند لوگ پڑوس کے گھر سے چھلانگ مار کر اندر آ گئے, فرن کی بجائے بیک سے پیچھے آ گئے, اندر آئے. اس وقت آپ حضرت عثمان غنی جب آ گئے تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, آخری وقت میں نے اس امت کو سمجھایا, اب یہ نہیں مانتے ہیں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. قرآن مجید آپ نے کھولا اور تلاوت آپ نے شروع فرمائی, قاری قرآن ہے, جامعہ قرآن ہے, آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگے. اتنے میں گھر میں ہبڑ دھبڑ ہوئی, عثمان غنی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ان کی طبیعت مبارکہ یہ تھی کہ حتی یأتی اللہ بأمرہ, جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہوگا. بیوی نے کہا شاید کوئی آ گیا, فرمایا چھوڑو ان کو, تم خاموشی سے بیٹھے رہو, امیر المومنین کا گھر ہے اور یہ حال ہو چکا تھا. اب اندازہ لگائیے آپ، جب وہ ظالم اندر آ گئے کچھ لوگ، اس میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تیرا باپ اگر تجھے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیتا میرے ساتھ تو بتا پھر تیرا حال کیا ہوتا. تو وہ ڈر گیا اور اس نے داڑھی چھوڑ دی. داڑھی چھوڑ کے پیچھے ہٹا تو جو پیچھے باغی کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ اس کا دل تو نرم ہو گیا ہے. اس نے آئے دیکھا نہ بائیں، اس نے تلوار کی وار کیا. تو جو وار کیا تو حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ تھی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا تو وہ تلوار اتنی سختی کے ساتھ چلی تھی کہ وہ آپ کی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس کے اوپر آئی اور اس نے بہت گہرا اندر زخم بنایا. اور سیدنا علی، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے خون کا پھوارا نکلا. آپ کی اہلیہ خود راویہ ہیں، کہتی کہ میں نے خود دیکھا کہ قرآن کھلا ہوا تھا اور اس پر قرآن پر خون کے چھینٹے آ رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ وہ چھینٹے جس آیت پر آ کر جمع ہوئے تھے وہ ایک نیک فال تھی حضرت عثمان غنی کی زندگی کی، کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک میرے لیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے نا، اور وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے. اور اس وقت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش فرمایا اور یہ چھلانگ مار کر یہ لوگ باہر بھاگے ہیں. اتنے میں سیدنا علی کو خبر پہنچی کہ جناب، کیونکہ آپ کی اہلیہ دروازے کے باہر کی طرف آئی اور چیخ ماری کہ امیر المومنین پر حملہ کر دیا گیا ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین باہر تھے تو ان کی مڑ بھیڑ ہوئی، جس میں حضرت علی کا غلام قمبر بھی تھا، مڑ بھیڑ ہوئی باغیوں کے ساتھ. اس میں حضرت امام حسن کے سر پر چوٹ آئی اور آپ کا سر جو تھا اس میں وہ سر پھٹ گیا اور کپڑے سارے خون سے بھر گئے. اتنے میں سیدنا علی آئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ ہو چکا ہے، سیدنا امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کیا، یہ شیعوں کی بھی کتاب مروج الذہب اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، نہج البلاغہ کی شرح ابن الحدید کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ پھر وہ جرح الحسن، حضرت امام حسن کو زخم پہنچا تھا اور وہ لجل کمبرا، کمبر جو آپ کا غلام تھا اس کا سر بالکل کھل چکا تھا، یعنی باغیوں نے جو ڈنڈوں سے مارا تھا اس سے. قال علی لابنہ کیف قتل امیر المومنین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے آئے اور امام حسن کو اسی حال میں کہ اس پر خون بہ رہا ہے، کمبر کو ایک طرف سے پکڑا اور ایک طرف سے امام حسن کو پکڑا، ان کو ہلا کر کہا کہ کیسے یہ ہو گیا امیر المومنین کے ساتھ. اور روایت میں آتا ہے وانتم علی الباب، تم دونوں دروازے پر تھے اور اندر باغی کیسے پہنچ گئے. ولتم الحسن وضرب صدر الحسن حسین، حضرت علی نے امام حسن کو تھپڑ کھینچ کر مارا اور حضرت امام حسین کے سینے پر گھوسا مارا، وہ زمین پر گر گئے. اور دروازہ کھول کر جب اندر پہنچے تو حضرت امیر المومنین عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے دائی اجل کو لبیک فرما دیا تھا. اور یہ سارا منظر جب سیدنا علی کے سامنے آیا تو آپ پر تشویش یہ تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے کیا ہوگا، شہر رسول ہے، اس کے بعد کے مراحل کیا ہوں گے، آپ کے جسد مبارک کا کیا ہوگا، تدفین کے مرحلے کا کیا ہوگا، تدفین کے بعد باغیوں کا سلسلہ کیا ہوگا. لیکن باغیوں نے اس وقت پینترا بدلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حواری ہونے کا انہوں نے نعرہ لگا دیا. انہوں نے کہا کہ جناب حضرت علی کو خلافت دی جائے، لیکن اس پر مہاجرین اور انصار جو صحابہ تھے وہ تو پہلے سے متفق تھے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی شہادت سے کی تدفین سے پہلے ہی خلافت کا مسئلہ حل کیا جائے تاکہ امت جو ہے وہ مزید انتشار سے بچے. تو جو مکہ مکرمہ کے لوگ مدینے میں موجود تھے اور جو مدینے میں اکابر صحابہ موجود تھے، انہوں نے فل فوراً آگے بڑھ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے دست پاک پر بیعت کرنا شروع کر دی. جب یہ بیعت کا سلسلہ مکمل ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے اندر ایک بڑا تاریخ خطبہ دیا اور باغیوں کو آپ نے للکار کر کہا کہ اب وہ بالکل پیچھے ہٹ جائیں، اگر اب وہ اس طرف آگے آئیں. انہوں نے کہا جی ہم باغی تو پیچھے تھے لیکن جو آگے مصری اور شامی تھے، انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ تو پورا کریں آپ، ہم کچھ نہیں کریں گے. حضرت علی نے حکمت عملی کے تحت فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو ہے وہ سارا مطالبہ، تم پر جو ذاتی بقول تمہاری جو ہوئی ہے وہ تحقیق کر کے اس کو پورا کر دیا جائے گا، لہذا تم خاموش رہو، تدفین کا مرحلہ گزر جائے، میں قضا کو نافذ کرتا ہوں اور قضا کو نافذ کرنے کے بعد تم گواہوں کو لے کر آؤ، جو تمہارا الزام امیر المومنین سے متعلق ہے اس کو بھی سنا جائے گا اور جو صحیح بات ہے تمہارے پاس رکھی جائے گی. یہ کہہ کر وقتی طور پر سیدنا علی نے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا اور پھر صحابہ کی مشاورت بلائی اور بلا کر پہلا فیصلہ یہ کیا کہ اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ دارالخلافہ مدینے کو نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اب یہاں پر فیصلے ہوں گے تو ہنگامے ہوں گے. لہذا میری رائے یہ ہے کہ میں اس وقت دارالخلافہ کیپٹل کو منتقل کرتا ہوں کوفے کی طرف. امام حسن نے روکا کہ نہیں امیر المومنین, اپنے والد سے کہا امیر المومنین آپ یہ نہ کہیں, میں اس بارے مشورہ نہیں دوں گا. سیدنا علی نے فرمایا کہ نہیں, اس وقت میں اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اس بات کو ثابت کروں گا اور وقت میں بتائے گا کہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. سارے معاملات کو سمیٹا گیا, دفتری معاملات کو منتقل کر دیا گیا کوفہ, اور کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دارالخلافت کے سلسلے شروع ہو گئے. حضرت علی اس وقت مدینے کے اندر ہی تھے, سیدہ عائشہ بھی مدینے میں رہنے والی تھی. سیدہ عائشہ اس وقت مکہ مکرمہ حج کے لیے گئی تھی, اور حج کے وہ دن تھے 18 ذی الحجہ کو, یعنی بالکل 7 دن یا 9 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو سیدہ عائشہ مکے کے اندر ہیں اور حضرت علی مدینے کے اندر ہیں. یہاں سے حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت طلحہ, یہ گئے, یا کیونکہ باغی ان کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے, یہ مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ پہنچ کے انہوں نے سیدہ عائشہ سے یہ کہا کہ ام المومنین سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا, اور یہ مسئلہ مدینہ منورہ کے اندر ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ چلیں مدینے حج کی تکمیل کے بعد. کہا نہیں, اب مدینے میں حالات ایسے ہیں کہ آپ کو مدینے لے جایا نہیں جا سکتا, لہذا مدینے میں جب تک امن نہیں ہو, سکون نہیں ہو, یہ سارا پس منظر جنگ جمل کا ہے, ذرا اس کو یاد رکھیں آپ, یہ ایک ایک لفظ ذرا غور سے سنیں, پھر آپ کو جنگ جمل کا پورا مطلب نظر آئے گا. ام المومنین خود مدینہ آنا چاہ رہی ہیں, اپنے گھر آنا چاہ رہی ہیں, حج کے لیے آپ نکلی ہیں اور حج سے فارغ ہو کر گھر آنا چاہ رہی ہیں. آپ اکیلی نہیں ہیں, آپ کے ساتھ سیدہ ام سلمہ بھی ہیں, آپ کے ساتھ آپ کا بھتیجا عبداللہ بن زبیر بھی ہے, آپ کے ساتھ آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ہیں, یعنی پورے محارم کے ساتھ آپ موجود ہیں. تنہا نہیں ہے, سرکار کی اور ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ سیدہ عائشہ نے حج کی نظر مانی تھی, کسی مسئلے پر حج کی نظر مانی تھی. دیگر ازواج مطہرات نے یہ دیا کہ آپ حج آئندہ سال کر لیں, لیکن سب یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نظر کا مسئلہ ہے تو میں اس کو قبول پورا کرنا چاہتی ہوں. تو یہ آپ کا حج جو تھا وہ نظر کا تھا, آپ نے نظر شرعی مانی تھی. تو اب آپ حج کے تشریف لے گئیں. سیدہ عائشہ اس وقت بڑی شخصیات میں کون, اس طرف حضرت علی تھے اور اس طرف ام المومنین تھی. ام المومنین مکہ کے اندر ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ, جو آپ کے بھتیجے ہیں, حضرت عاصمہ کے بیٹے ہیں اور زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں. تو زبیر بن عوام, حضرت طلحہ, یہ لوگ مدینے سے آ کر خبر دیتے ہیں مکے کے اندر حضرت سیدہ عائشہ کو کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو شہید کر دیا گیا ہے. حضرت عائشہ نے فوراً کہا کہ رخت سفر باندھو اور مدینے چلو تاکہ حالات کو دیکھا جائے. فرمایا نہیں ام المومنین, وہاں باغیوں نے بڑی شورش ڈالی ہوئی ہے, سیدنا علی مدینے کے اندر ہی ہیں, حالات بڑے پراگندہ ہیں, آپ جیسی عظیم اور معظم شخصیات کو لے جائیں وہاں پر, اور پھر کوئی بے حرمتی ہو تو یہ ایک گویا کہ صدمے کے بعد دوسرا صدمہ ہوگا. تو کوئی دوسری جگہ چلیں جہاں پر ایسی کوئی کوشش کی جائے کہ باہر رہ کر اس انتشار کو بھی ختم کیا جائے اور آپ کی طبیعت اور آپ کی عزت اور وقار بھی محفوظ رہے. تو سیدنا عائشہ نے کہا, کہاں جانا چاہیے؟ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں, حضور کی پھوپھی سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں اور بڑی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ بصرہ چلیں, اس لیے کہ بصرہ کے اندر مسلمانوں کی فوج موجود ہے, اور اصل فوج جو ہماری بصرہ میں موجود ہے وہاں پر بیٹھ کر مذاکرات بھی کیے جا سکتے ہیں, مسلمانوں میں آپس میں صلح کی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں, اور وہاں رہ کر جب تک مدینے کے حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں چند دن گزارے جا سکتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے. اب آپ سمجھیں بصرہ جانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی, شیعہ کہتا ہے بصرہ گئی تھی فوج تیار کرنے کے لیے, سیدہ عائشہ اس وقت مدینہ آنا چاہ رہی تھی, لیکن مدینے کے حالات ایسے تھے کہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ سیدہ عائشہ مدینہ منورہ آئی. ان صحابہ اور ان اپنے بھتیجے بھائی اور دیگر ازواج مطہرات جو محرم ساتھ میں موجود ہیں ان کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سفر فرمایا بصرہ کا. بصرہ میں جا کر آپ نے, جب بصرہ کی طرف آپ روانہ ہوئی, یہاں پر باغیوں کو خبر پہنچ گئی کہ سیدہ عائشہ وہاں پہنچ رہی ہے, اور سیدہ عائشہ اور حضرت علی کی ملاقات اگر ہو گئی تو صلح ہو جائے گی, اور یہ دونوں اگر ایک ہو گئے تو یقیناً, اور یہ دونوں مدینے آ گئے, اور مدینے میں آ کر انہوں نے اگر ایک خطبہ دے دیا تو ہم نے جو ایک عرصے سے بات پکائی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب ہوا کیا, غلط فہمی جہاں پر لگی وہ یہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جو مظلوم ثابت ہوئے اور ہیں وہ یہ کہ سیدنا علی تو پہلے سے فتنہ دبانا چاہ رہے تھے. ایک بات, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر اور صحابہ کی طرف سے سیدنا علی کو خط بھیج دیا گیا کہ فی الفور آپ عثمان غنی کا قصاص لیں. اب دیکھیں, ایک تو باغی کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف عثمان غنی نے کیا ہے, ہمارا حق کھایا گیا ہے اور ہمارا حق دلایا جائے, ایک فتنہ وہ کھڑا ہوا ہے. بیچ میں رابضی شیعہ عبداللہ بن سبا جو تحریک کر رہے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے. تیسرا مطالبہ اپنے لوگوں کی طرف سے آ گیا کہ دراصل عثمان غنی پر یقیناً ظلم ہوا ہے, ان کے اہل خانہ کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, ان کے اہل خانہ کو فلفور مطمئن کرنے کے لیے قصاص ضروری ہے. لہذا سیدہ عائشہ نے مقدمہ دائر کرایا حضرت علی کے پاس, امیر المومنین آپ پہلے قصاص لیں. سیدنا علی اب سمجھائیں کیسا, مسافتیں اتنی ہیں, ٹیلی فون نہیں ہے, رابطہ نہیں ہے, فیکس نہیں ہے, قاصدوں کو بھیجنا. سیدنا علی یہ چاہتے تھے کہ انتشار ختم ہو, باغیوں سے پہلے میں نپٹ لوں اور باغیوں سے نپٹنے کے بعد ان کا جو غلط پروپیگنڈا ہے وہ ختم کروں, ان کو پیچھے سے جو بھڑکا رہے ہیں ان کا میں کام کروں, اور جب یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے تو پھر سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا قصاص بھی میں لوں. یہ سیدنا علی کا اپنا اشتہار تھا, ان کا اشتہار تھا کہ ان کی نظر اس طرف نہیں تھی, اور دونوں مجتہد ہیں, اور مجتہد جو فیصلہ کرتا ہے دین کے مقصد کے, نہ حضرت علی کے ذہن میں معاذ اللہ کوئی شرارت تھی, نہ سیدہ عائشہ کے ذہن میں معاذ اللہ کوئی شرارت تھی, دونوں شریعت مطہرہ کے حکم کی تکمیل کے لیے پہنچ رہے تھے. سیدنا علی قصاص لینا چاہتے تھے لیکن اس معاملے کو ختم کر کے, سیدہ عائشہ کی نظر میں یہ معاملہ نہیں تھا, آپ یہ کہتی کہ نہیں پہلے قصاص لے لیا جائے, تو دونوں مجتہد تھے اور دونوں مجتہد ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے, اور حضور نے فرمایا کہ دو مجتہد دین کے مسئلے کو حل کرنا چاہیں اور ان سے اگر خطا بھی ہو جائے تو خطا اجتہادی جو ہے وہ اجر ہوا کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ عائشہ کے مقابلے میں سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے میں صاحب پر درستگی پر حضرت مولا علی تھے. مولا علی کا فیصلہ درست تھا, آپ کا اجتہاد درست تھا, اس جگہ پر اجتہاد خطا ہو رہی تھی, لیکن ہم زبان اس لیے خاموش رکھیں گے کہ دونوں جگہ پر محترم شخصیات ہیں, دونوں کی دنیاوی نفسانی ذاتی غرض نہیں تھی, فوراً جو ایک آگ لگی ہے اس کو حل کرنا تھا. یہ مسئلہ وہ سمجھ سکتا ہے جس نے کبھی کسی الجھے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی رول پلے کیا ہو. حضرت گرامی, اب حضرت سیدہ عائشہ قصاص کے مطالبے کے لیے قاصد کو روانہ کر کے بصرہ چلی گئی, کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عثمان غنی کے گھر والے ام المومنین سے خیرات نہیں مانگتے تو کس سے مانگتے؟ حضرت عائشہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تو کس کا کھٹکھٹاتے؟ وہ مظلوم مسلمان جو باغیوں کے نرخے میں آئے, باغیوں نے جن کو مارا تھا, وہ حضرت عائشہ سے نہیں مانگتے تو کس سے مانگتے؟ اور حضرت عائشہ نے حضرت علی کو خلیفہ تسلیم کیا تھا, اس لیے سب کی بات سن کے ان کو کہا تم خاموش ہو, میں امیر المومنین سے خود بات کروں گی, اور امیر المومنین کو خط لکھا. تو یہ اپنا مقدمہ آپ نے سیدنا علی کے پاس پیش کر دیا. سیدنا علی کو وہاں پر باغیوں کی طرف سے بعض لوگوں نے یہ بات محب بن کر بتائی کہ سیدہ عائشہ لشکر کو تیار کرنے کے لیے جا رہی ہیں, اور وہ بصرہ سے لشکر کو تیار کر کے مدینہ کی طرف آئیں گی. سیدنا علی نے اسی وقت کوفہ منتقل کرنے کی بات تو کر دی تھی, اپنے چند خاص مریدوں اور معتقدین کو کہا کہ تم مدینہ کی صورتحال دیکھو اور میں خود بصرہ جا رہا ہوں. امام حسن نے پھر روکا کہ حضور بصرہ میں چلا جاؤں گا, آپ نہ جائیں ورنہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا. امام حسن کی صاحب دید دیکھیے, حضرت علی سے کہا کہ حضور آپ مدینے میں رہیے, آپ کا مدینے میں رہنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے, ایک, اور دوسرا یہ ہے کہ میں بصرہ چلا جاتا ہوں, میں جا کر ام المومنین سے بات کروں گا. سیدنا علی نے کہا کہ نہیں, جب ام المومنین خود آ رہی ہیں تو میں خود جاؤں گا. وہ ایک احترام بھی ساتھ میں تھا, وہ معاملات بھی ساتھ میں تھے کہ میں کسی اور کو اگر بھیجوں تو یہ مرتبے اور مقام اور لحاظ اور بات شاید میرا جانا زیادہ مفید ہو. دونوں طرف سے کوششیں زیادہ اچھا کرنے کی, دونوں طرف سے کوششیں اس کو جلدی حل کرنے کے لیے تھی, وہاں پر ذاتی مقصد کوئی بھی نہیں تھا. سیدنا علی کا اگر ذاتی مقصد ہوتا گھر میں بیٹھ جاتے, حضرت عائشہ کا ذاتی مقصد ہوتا آپ مکے سے نکلتی نہیں, لیکن امت کی رہبری اس وقت کون کرتا, سرکار کو جواب بھی تو دینا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے حضرت قاقا بن عمرو کو آپ نے پہلے بھیجا صحابی رسول کو کہ تم پہلے پہنچو, اور اگر ام المومنین سے ملاقات ہو تو ان سے گویا کہ یہ سارا معاملات لے جا کر تم ذکر کرو. قاقا بن عمرو پہنچے ام المومنین کے ساتھ, مذاکرات انہوں نے شروع کیے, بصرہ حضرت علی پہنچ گئے. قاقا بن عمرو نے زبیر بن عوام سے بات کی, حضرت ام المومنین سے بات کی, تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاقا بن عمرو سے کہا کہ نہ ہم جہاد کے لیے آئے نہ لڑنے کے لیے آئے, ہم اس لیے آئے کہ ہمارے مرتبے اور مقام و تقدس کی بنا پر اس کا لحاظ رکھ کر اگر مسلمان بھائی بھائی ہو جائیں تو اور کیا چاہیے, یہ بات ہے. اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص کب لیں گے. تو آپ نے بات کی کہ حضرت علی قصاص کے لیے تیار ہے ام المومنین, اور انہوں نے تھکے تو نہیں تم لوگ, انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر ایک تاریخی خطبہ دے دیا ہے, اور تاریخی خطبہ میں باغیوں کو آپ نے چیلنج بھی کر دیا ہے اور یہ بات کر دی ہے, آپ پہلے باغیوں کو نپٹنا چاہتے ہیں, باغیوں کے پیچھے جو تحریک ہے اس کو نپٹنا چاہتے ہیں, اس کے بعد قصاص لیں گے. تو حضرت عائشہ نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, تو حضرت کاکا بن عمر نے کہا آپ کی بات ام المؤمنین بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ایک اس روئے زمین پر مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، جہاں آپ چلے جائیں گی تو دشمن بھی دوست ہو جائے گا، آپ جس نیت سے آئی ہیں یہ بھی درست ہے۔ کاکا بن عمر یہ پیغام لے کر حضرت علی کے پاس پہنچے، حضرت علی نے سجدہ شکر ادا کیا کہ جو بات پھیلائی گئی تھی الحمدللہ وہ نہیں ہے۔ اب میرے دوستو یہاں پر یہ ہوا کہ جب رات کا وقت یہاں پر ہو چکا، تین راتیں سیدہ عائشہ نے تین دن بصرہ میں گزاری، بہت ہنسی خوشی سے مراد رضامندی کے ساتھ۔ سیدنا علی کے ساتھ اب مذاکرات چل رہے ہیں، اب سیدہ عائشہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے، مولا علی سے کہا کہ امیر المومنین جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس کو تحریری طور پر لائیں، جو آپ زبانی اشارہ فرما رہے ہیں نا اس کو تحریری طور پر لائیں تاکہ ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم تحریر دکھا سکیں، سمجھ رہے میری بات آپ، ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم اس کو تحریر دکھا سکیں۔ تین دن ہو گئے، تحریرات مرتب ہو رہی ہیں، معاملات مرتب ہو رہے ہیں، باغیوں کو جب یہ پتا چلا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں خود موجود تھے، اور سیدنا علی کو خود اس بات کا پتا تھا کہ باغی موجود ہیں، باغی بولیے، باغی موجود ہے، اور انہی باغیوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، حضرت عمار بن یاسر کو حضرت امیر معاویہ نے شہید نہیں کیا، انہی باغیوں نے جو حضرت علی کے لشکر میں گھسے تھے، ان کو کوئی سہارا چاہیے تھا، سہارا کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم کے لشکر میں یہ آ گئے۔ اب ایک طرف باغی، اب حضرت علی کو خود اعتراف ہے اس بات کا کہ میرے لشکر میں باغی گھسے ہیں، میرے لشکر میں وہ لوگ گھسے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے، لیکن کسی بندے کو نومینیٹ نہیں کر سکتے ہیں، بلوائی کیفیت ہے، اس لیے کہ کوئی بندہ سامنے نہیں کہ اس آدمی نے حضرت عثمان کو تلوار مارا تھا، اس آدمی نے مارا تھا، اب ایک بلوے کی صورت ہے تو قصاص کے لیے بندے کو نومینیٹ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں شبہ آ جائے گا تو حدود ساقط ہو جائے گی، اور حد لگانے کے لیے بات بالکل قطعی ہونی چاہیے گواہ کے ساتھ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں باغی موجود تھے، حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ حضرت علی سے یہی تھا کہ باغیوں کو نکالیں لشکر سے، سید عائشہ کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ قصاص لیں، بس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے معاملے کے درستگی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن درمیان سے غلط فہمی کی بنا پر ہوا یہ کہ باغیوں نے یہ دیکھا کہ اگر حضرت علی لکھ کر دے دیں ساری چیزیں اور سیدہ عائشہ یہاں پر ہنسی خوشی چلی جائیں تو پھر یہ ہماری تحریک بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو چوتھی رات جیسی آئی، یعنی چوتھی رات آئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں کچھ لوگ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ان کا قافلہ ایک طرف تھا، ان کا لشکر ایک طرف تھا، سیدنا علی کا ایک طرف تھا۔ رات کے وقت باغی نکلے حضرت علی کے لشکر سے، کچھ جا کر گھس گئے حضرت عائشہ کے لشکر میں، اس گروہ میں، اور کچھ گھس گئے حضرت علی کے ادھر، اور حضرت علی کے ادھر جو آئے انہوں نے شور مچایا کہ حضرت عائشہ نے عہد توڑ دیا اور وہ حملے کا حکم دے رہی ہے، اور یہاں سے رات کے وقت حضرت عائشہ کے لشکر میں ہم آواز لگا دی انہوں نے کہ حضرت علی نے عہد توڑ دیا ہے اور وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور اتنے زوردار انداز میں یہ دوبارہ انہوں نے وہ کام کیا جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا تھا کہ اس میں بھگدڑ مچ گئی، اور اس بھگدڑ کے اندر جنگ شروع ہو گئی، اور اسی جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، اسی جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1000 آدمی اس میں شہید ہوئے، حضرت طلحہ اس میں شہید ہوئے ہیں، اللہ اکبر، حضرت زبیر بن عوام اس میں شہید ہوئے ہیں، جلل قدر صحابہ شہید ہوئے ہیں، تابعین شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے سامنے جب زبیر بن عوام کا سر آیا تو آپ دھاڑے مار کر رونے لگے، اور ان کی زلفوں سے اور ان کے چہرے سے مٹی ہٹانے لگے، اور رو کر کہنے لگے اے زبیر، تم تو وہی تھے جس کے بارے میں رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جبریل، اللہ نے تو عیسیٰ کے کئی حواری بنائے ہیں، اللہ نے میرا حواری کون بنایا؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آپ کا حواری زبیر بن عوام ہے، حالانکہ زبیر بن عوام حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ اگر بغض و نفرت ہوتی، یہ ذاتی لڑائی ہوتی، تو سیدنا علی کبھی یہ جملہ نہ کہتے بلکہ باغی کہہ کر انہیں دور کر دیتے، باغی کہہ کر ان کو وہاں سے ہٹا دیتے، لیکن نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سارے جملے اس بات کی مکمل وضاحت کرتے ہیں کہ نہ جنگ کی طرف سیدہ عائشہ تھی، نہ جنگ کی طرف سیدنا علی تھے۔ 500 آدمی حضرت علی کی طرف سے شہید ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور 500 آدمی سیدہ عائشہ کی طرف سے شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت زبیر بن عوام جیسی شخصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جب یہ جنگ اپنے عروج پر تھی تو سیدنا علی اور کاکا بن عمر ادھر سے ام المؤمنین سب پریشان تھے کہ ہوگا کیا، اب اس مجمع کو ٹھنڈا کیسا کیا جائے۔ سیدنا علی نے کہا کہ میں اپنے خیمے میں داخل ہو جاتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو نظر نہ ہوں۔ کاکا بن عمر کو کہا کہ تم فوراً پہنچو کہ حضرت عائشہ جس اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہیں
اس اونٹنی کی کونچے وہ تلوار سے مارے اس کو کاٹے تاکہ وہ اونٹنی اگر بھگدڑ میں رش میں بیٹھ نہیں سکتی تو زخم کی وجہ سے بیٹھ جائے. تو اب کاکا بن عمر گئے اور انہوں نے جناب اونٹنی کے گھٹنے پر گویا کہ خنجر مارا, اونٹنی بیٹھی, ڈولی زمین کی طرف آئی, قریب تھا کہ حضرت عائشہ کا جسم مبارک زمین کی طرف آتا. آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر نے فوراً آپ کو اپنی گود میں لے لیا. حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ پتہ نہیں کس نے میرے جسم کو ہاتھ لگایا. فرمایا کہ خدا تجھے آگ میں جلائے, تو نے میرے جسم کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تو فوراً اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے یہ کہو کہ دنیا کی آگ. جب مڑ کر دیکھا آپ نے تو یہ محمد بن ابی بکر تھے, وہ جملے تقدیر بن گئے. اور آپ دیکھیں محمد بن ابی بکر کو باغیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کو شہید کیا گیا اور آگ میں جلایا گیا. تو یہ سید عائشہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ دونوں جانب سے اللہ کے اتنے معتبر بندے تھے کہ ان کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ تقدیر الہی بنتا تھا. لیکن تقدیر مبرم یہ تھی کہ یہ ہوگا, یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر تھی کہ ایسا ہونا تھا. جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کجاوہ زمین پر گرا تو یہ امن کا اعلان تھا, جنگ کے ختم ہونے کا اعلان تھا. ادھر حضرت علی خیمے کے اندر گئے تو یہ جنگ کو ختم ہونے کا اعلان تھا. ہر شخص اپنی دفاع میں ایک دوسرے کو مار رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ بات کلیئر ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ عہد ٹوٹا بھی ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے. لیکن جب سیدہ عائشہ کی اونٹنی بیٹھ گئی, سیدنا علی خیمے میں چلے گئے, اس سے پہلے اتنا غدر ہو چکا تھا کہ یہ بادل جب چھٹتے چھٹتے قریب پہنچے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ نے آ کر پھر ایک ایک شہید کے لاشے کو دیکھا, پھر اس کی تدفین کا سلسلہ ہوا اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور زار و قطار سیدہ عائشہ بھی روئی, حضرت علی بھی روئے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. سیدنا عائشہ یہ کہنے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کہ آج مجھے یہ دیکھنے کا منظر آ جاتا, میں بھولا ہوا ایک قصہ ہوتی کہ آج میرے کانوں تک یہ بات نہ آتی, آج رسول کی امت اس طرح آپس میں لڑ گئی ہے. سیدنا علی نے کہا کہ لیکن یہ سارے باغیوں کی کارستانی ہے, اس میں مخلص کوئی نہیں ہے جس نے جان بوجھ کے کسی کو مارا ہے, یہ باغیوں کی کارستانی ہے, یہ امت پر ایک امتحان ہے, اللہ نے چاہا تو جلدی یہ مکمل ہو جائے گا, اللہ نے چاہا تو یہ جلدی ختم ہو جائے گا. اب سیدنا علی نے ایک باقاعدہ مجمع تیار کیا کہ جس میں سیدہ عائشہ کے لیے مکمل پروٹوکول کے لیے فوجی دستہ تیار کیا, اور وہ مکمل پروٹوکول اور مکمل وہ پورا قافلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا. شیعوں کی کتابوں کے اندر یہ بات بھی موجود ہے اور انہوں نے اپنی کتاب ناسخ التواریخ کے اندر, دیگر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں یہ کیا کہ عورتوں کو مردوں کی وردی پہنائی فوج کی تاکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حرمت باقی رہے پردے کے حوالے سے, دوسرے لوگ اسے مرد سمجھے تاکہ ان کے لیے احتیاط ہو وردی کی وجہ سے, اور سیدہ عائشہ کے ساتھ وہ پردے والا معاملہ نہ کھڑا ہو تاکہ آپ کی عفت و پارسائی جو قرآن نے بیان کی اس کا احترام محفوظ رکھا جائے. تو کہتے ہیں کہ تقریباً 2000 سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ گئے, لیکن سیدہ عائشہ ان سے پردہ کرتی تھیں. لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے, آپ نے لوٹتے وقت اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہا کہ دیکھو علی نے کتنا احترام کیا اور اللہ رب العالمین ابن ابی طالب کو اجر عطا فرمائے. تو وہ خواتین آگے آئیں تو آپ نے پردہ کیا. فرمانا نہ پردہ نہ کریں, یہ حضرت علی کا حکم تھا کہ مردوں کا لباس پہن کر جاؤ تاکہ باغی قریب نہ آئے, اور عورتوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کے تقدس پامال نہ ہو. سید عائشہ نے اپنی جھولی پھیلا کر سیدنا مولا علی کی خیر کی دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت علی کی جان کی حفاظت فرمائے اور ان باغیوں سے حضرت علی کو محفوظ رکھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر اختلاف کہاں تھا. یہ پورا جنگ جمل کا پس منظر ہے اور میں نے کئی تاریخوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب میرے ہاتھ میں شیعوں کی کتاب نہج البلاغہ ہے, ٹھیک ہے, نہج البلاغہ کا صفحہ خطبہ نمبر 167 ہے. سیدنا علی کی فوج کے اندر باغی تھے, سیدنا علی کو اس بات کا مکمل اقرار تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خطبہ موجود ہے 167, ہماری کتاب نہیں شیعوں کی کتاب ہے. اس میں باقاعدہ عنوان دے کر یہ لفظ لکھا گیا کہ بیعت کے بعد قاتلان عثمان کے بارے میں روایت ہے کہ بعد ما بعی بالخلافت, آپ کی بیعت ہو جانے کے بعد, وقد قال له قوم من صحابتی لو عاقبت قوما ممن اجلب على عثمان, آپ کی بیعت ہو جانے کے بعد اصحاب کی ایک جماعت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ ان لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے عثمان پر فوج کشی کی تھی. تو دیکھیں ہم نے جتنی تقریر کی اس کا ثبوت یہ مل رہا ہے کہ باقاعدہ حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کیا گیا تھا, اب یہ شیعوں نے یہ بات نہیں لکھی اس میں کہ عثمان سیدہ عائشہ نے کیا تھا، لیکن یہ تو ضرور موجود ہے کہ حضرت علی سے قصاص عثمان کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور یہ جنگ نہیں تھی بلکہ قصاص عثمان کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور گڑبڑ یہاں پر سب سے زیادہ ہوئی. حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا ان لوگوں کو، میری تقریر آپ نے پوری سن لی ہے، اب ذرا سنیں شیعوں کی کتاب سے. یا اخوتا ہو انی لستو اجہلو ما تعلمون، حضرت علی نے فرمایا اے بھائیو جو بات تم جانتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یعنی میں قصاص سے بے خبر نہیں ہوں، دوں گا میں قصاص ضرور لوں گا. ولیکن کیف للقوت والقوم مجلبون علی حد شوکتہم، آگے سنیے اب ذرا اس جملے کو، لیکن یہ قوت کہاں ہے جبکہ فوج کشی کرنے والے پوری قوت اور شوکت میں ہیں. وہ حضرت علی کا یہ خطبہ جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ حضرت علی کو باغیوں کی طاقت کا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ کس طریقے سے ہم قصاص لیں گے جبکہ باغیوں کے پاس ایک پوری طاقت کھڑی ہے، جب تک باغیوں کی طاقت کو منتشر کر کے اس کو کاٹ کر ہم ان کو ٹھنڈا نہیں کریں گے، اس وقت تک قصاص عثمان لینا یہ جلد بازی ہوگی. اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ حد یہاں کہ اور وہ اس وقت ہم پر مسلط ہیں. حضرت علی نے کیا کہا، وہ اس وقت ہم پر، یہ اہل سنت کی کتاب نہیں شیعوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، نہج البلاغہ اس میں موجود ہے کہ دیکھیں واقعی میں حضرت علی باغ کی لشکر میں باغی تھے، اور باغیوں سے حضرت علی کا ظاہری دل مرعوب تھا کہ یہ گڑبڑ کریں گے، اور ان کی طاقت تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ہم پر مسلط ہیں، ہم ان پر حاوی نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں ہم ان پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتے، اور بلوا اتنا پھیل گیا. حضرت علی فرماتے ہیں اس کو کنٹرول کیسے کریں گے. اس کی ایک مثال حضرت علی دیتے ہیں کہ حد یہ ہے کہ تمہارے غلام بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ غلام تو آقا کے کہنے پہ چلتے ہیں نا، اپنے مالک کے کہنے پر چلتے ہیں. تو یہاں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ تمہارے غلام بھی اس بلوے کے اندر اور اس انتشار کے اندر اور اس غلط فہمی جو پھیلائی گئی اس میں، وہ تم سے نکل کر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور صحرائی عرب بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور تمہارے درمیان اور مدینے میں موجود ہیں، جس طرح چاہیں تم آزار پہنچا سکتے ہیں. کیا تمہیں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ تم جو چاہو اس پر قابو پا سکو؟ یعنی حضرت علی جانتے ہیں کہ عرب کے قبائل کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور جو غلام تھے وہ بھی مل گئے، تو جب یہ لوگ مل گئے تو بچا کون؟ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب کوئی بھی مسئلہ ان کے ساتھ اگر سختی سے ڈیل کریں گے تو وہ ہم پر حاوی ہو جائیں. وہ یکے بعد دیگرے ہر ایک کو گویا کہ مارنا شروع کریں گے، اور یہ مارنے کی صورت یہ بنے گی کہ قصاص کا مسئلہ ایک طرف رہ جائے گا. شیعہ یہاں پر یہ کہتا ہے، جو یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ باغی اس لشکر کے اندر تھے، اور اس جنگ کے اندر دونوں جانب سے کسی کی بھی نفسانی خواہش نہیں تھی، یہ ایک الجھے ہوئے مسئلے کو اللہ کی رضا کے لیے حل کرنا تھا، لیکن تقدیر الہی غالب رہی ہے. شیعہ یہاں پر ام المومنین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ قرآن نے تو ان کو کہا تھا وقرنا فی بیوتکن، قرآن نے ازواج مطہرات کو یہ کہا تھا کہ وہ گھروں میں رہیں گی. ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی طرح وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی. اب شیعہ یہ سارے حقائق کو پسے پش ڈالتا ہے، اور پش ڈال کر کہتا ہے سیدہ عائشہ کا یہ قصور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ گھر سے نکلی کیوں، قرآن نے ان کو کہا تھا کہ وہ گھر میں رہیں، قرآن نے ان کو کہا تھا وہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں، قرآن نے کہا تھا کہ تم گھر میں رہو، تو وہ گھر سے کیوں نکلی؟ ٹھیک ہے، یہ نیٹ پر آج کل یہ بڑا شور شرابہ کیا ہے. تو اس مسئلے کو لانے کے لیے میں نے جنگ جمل کو کلیئر کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے مطلقاً گھر سے نکلنے کے لیے نہیں کہا، قرآن نے یہ کہا کہ اے نبی کی ازواج تم بن صبر کر نہ نکلنا، بن صبر کر نہ نکلنا. اس آیات کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں ازواج مطہرات اپنے ساتھ لے گئے، سرکار جہاد اور غزوات میں ازواج کو لے جاتے تھے. اس کا الزام حضرت سیدہ عائشہ پر نہیں، تمہارا یہ سوال رسول اللہ کی طرف جائے گا، کیونکہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا کہ گھر میں رہیں، تو ہم نے کہا اللہ نے حکم دیا گھر میں رہیں، گھر میں رہنے سے مراد پاکیزی عفت اور پردے کا اہتمام کریں، اور جاہلیت والا بن و سوار نہ کریں اور سنگار نہ کریں، زینت کو نہ اپنائیں. تو اس آیت کے نزول کے بعد بھی اگر یہ آیت مطلقاً گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع ہوتی تو سرکار حجۃ الوداع کے اندر حضرت عائشہ اور دیگر ازواج کو ساتھ کیوں لے جاتے؟ ایک جواب.
دوسری بات یہ کہ سرکار غزوات کے اندر ازواج مطہرات کو لے جاتے تھے، ٹھیک ہے، دوسری بات. اور تیسری بات یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں گئی، ساتھ میں ام سلمہ بھی تھی. شیعہ سیدہ ام سلمہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور یقیناً وہ تعریف کے مستحق ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ الزام صرف سیدہ عائشہ پر کیوں ہے؟ سیدہ ام سلمہ کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے تم؟ ہیں سیدہ ام سلمہ کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اس لیے کہ سفر میں مدینے سے مکہ تک سیدہ عائشہ تنہا نہیں تھی، آپ کے بھائی بھی تھے اور آپ کے بھتیجے بھی تھے، محرم کے ساتھ تھی، بھائی کے ساتھ تھی، اور ساتھ میں سیدہ ام سلمہ بھی تھی. جس طرح سیدہ ام سلمہ نے صحیح فیصلہ کیا اور مدینے سے نکل کر مکہ حج کے لیے آئی، اسی طرح سیدہ عائشہ نے محرم کے ساتھ سفر کر کے نظر حج کو پورا جو کیا ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے، قرآن کی مخالفت نہیں کی ہے، قرآن کی مخالفت. اور سنو شیو، احتجاج تبریسی جس کو یہ اپنا سب سے بڑا گرو مانتے ہیں، اس کی کتاب احتجاج تبریسی ہے، تو احتجاج تبریسی کا حوالہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، جلد نمبر 1 ہے اور یہ بالکل ابتدائی صفحے پر یہ خطبہ ہے. یہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ گھر سے کیوں نکلی؟ شیعوں تمہاری کتاب میں تو سیدہ فاطمہ کا نکلنا بھی ثابت ہے. اب ذرا سنو، شیعوں کے نزدیک کیا ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ بن گئے تو شیعہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس وقت لوگ اہل بیت کے منکر ہو گئے اور سب نے حضرت ابوبکر کے ڈبے میں ووٹ ڈال دیا، تو اب ان کو جذبات میں لانے کے لیے، ان کو حضرت علی کی طرف پھیرنے کے لیے ہوا کیا؟ تو روایت میں آتا ہے وقال سلیمان فلما کان اللیل حمل علی فاطمۃ علی الحمار. سلمان فارسی کہتے ہیں اس وقت حضرت علی نے کہا میری تو نہیں چلی، مجھے تو کوئی خلیفہ بنا ہی نہیں رہا. تو لہذا یہ شیعوں کی کتاب پڑھ رہا ہوں احتجاج تبریسی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو گھر سے نکالے اور حمار اور سواری کے اوپر بٹھایا حضرت علی نے. کس کام کے لیے بٹھایا؟ یہاں تو یہ مکہ مدینے جا رہی ہیں، یہاں تمہاری کتابوں میں جو ہے وہ دیکھو کیا ہے، حضرت فاطمہ کو سواری پر بٹھایا. وہ اخذ بیدہ ابنیہ الحسن والحسین، اور ایسے لاچاری کا ثبوت دیتے ہوئے کہ ایک طرف سے ہاتھ امام حسن نے پکڑا. ماذا اللہ، دیکھو کتنے غلیظ ہیں یہ اہل بیت کے عاشق ہیں. کہتے ہیں حضرت علی کا کوئی اختیار نہیں چلا جبکہ خلافت حضرت علی کے پاس ہے، حضرت علی کو اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا، حضرت ابراہیم بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے، شیعہ کہتے ہیں حضرت نوح بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے، حضرت آدم بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے، بلکہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت آدم نے تکبر کیا حضرت علی سے جو کفر تھا، حضرت ابراہیم نے انکار کیا حضرت علی کا تو آگ میں ڈال دیا گیا، یونس علیہ السلام نے علی کا انکار کیا تو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا. اور میں نے کہا شیو تمہارے نزدیک علی ہے کون کہ نبیوں تک کو تم کٹھیرے میں لانے کی کوشش کرتے ہو؟ تو یہاں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اہل سنت جسے علی کہتے ہیں ان کی شان و عظمت وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اتنے عظیم ہیں، یعنی خلافت کے اندر مستقل ہیں، خدائی طاقت ان کے پاس ہے. میں کہتا ہوں جب خدائی طاقت ہے تو بیوی کو سواری پر بٹھا کر گلیوں میں پھرا رہے ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے معاذ اللہ. نہ یہ سیدہ فاطمہ ہے وہ جنہیں ہم مانتے ہیں، نہ یہ وہ سیدنا علی ہے جنہیں ہم مانتے ہیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ بھی ایسے کردار سے پاک ہے اور حضرت علی بھی ایسے کردار سے پاک. ان کے نزدیک جو فاطمہ اور علی ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے؟ کہتے ہیں، میری اردو سمجھ رہے ہو، کہتے ہیں سیدنا علی نے اپنی خلافت کے لیے لوگوں کو تیار کیا. ارے جب کائنات بنی علی کے لیے تو پھر خلافت کی کیا بات؟ حضرت علی، یہ نہج البلاغہ موجود ہے، حضرت علی چاہیں تو ایک بازو سے سارے عرب کو پلٹ دیں تو بیوی کو لے کر پھر رہے ہیں. پھر شرم کرو، تم اہل بیت کے عاشق نہیں، تم تو اہل بیت کو بدنام کرنے والے ہو. احتجاجی تبریسی کے اندر موجود ہے کہ حسن و حسین، ایک طرف امام حسن نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف امام حسین نے. میں جو بیعت کر رہا ہوں نا، یہ ہمارے نزدیک یہ کوئی بھی نہیں، ہمارے نزدیک امام حسن اور ہیں، ہمارے نزدیک امام حسین اور ہیں. اب اس تعبیر میں اس کو سنیں، فاطمہ کا ہاتھ ایک طرف امام حسن نے پکڑا، دوسری طرف امام حسین نے پکڑا، اور یہ پھر رہے ہیں. فلم یدع احدا من اہل بدر من المہاجرین ولا من انصار الا انا منزلۃ وذکر حقہ ودعا لی الى نصیتی فما استجاب له من جمیعہم الا اربعۃ. گھر گھر پھر رہے ہیں، او بھائی دروازہ کھولو. کہا کیوں؟ کہا علی کو ووٹ دے دو. آگے چلے، او بھائی دروازہ کھولو. کہا کیوں؟ اب منظر دیکھیں آپ، یاد ہے جاگو، یاد ہے کہ سواری پر، گدے پر، حمار پر بٹھا کر سیدہ کو علی آگے چل رہے ہیں، ایک ہاتھ پکڑا ہے بڑے بیٹے نے، ایک ہاتھ پکڑا ہے چھوٹے بیٹے نے. کتنا عجیب ماحول بنا کر عبارت لکھی جا رہی ہے. سیدہ عائشہ پر الزام کرنے والوں، تمہارے وہاں تو خود کھلا کھاتا ہے. اب سنیں، کہتے اس حال میں سیدہ جا رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اٹھو جی آپ آئیے. کیوں؟ علی کو ووٹ دینا، ابوبکر کو نہیں.
دروازہ بند ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جی آپ آ گئی ہیں، بنت رسول آ گئی ہیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے نہیں نہیں میں تو صرف علی جو پیچھے کھڑے ہیں آگے نہیں آتے ہیں، شرما رہے ہیں، ان کو ووٹ دینا صبح میں، صبح میں ان کو ووٹ دینا. آگے چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. آگے روایت میں آتا ہے کہ سب نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا الا اربعہ، مگر چار نے کہا کہ نہیں نہیں ہم ووٹ آپ کو دیں گے، ہم ووٹ آپ کو دیں گے. کیسا ڈرامہ ان کا، ہم ووٹ آپ کو دیں گے. کیسے کیسے دیں گے؟ کہتے ہیں جی اربعون رجل فامرهم ان یصبحوا بکرۃ محلقین رؤوسهم معهم صلاحهم وقد بایعون علی الموت فاصبح ولم یوافقوا منهم احد غیر اربع. غیر اربع، سب کا دروازہ مدینے میں کھٹکھٹایا، معاذ اللہ کہ رسول کی بیٹی آئی ہے، معاذ اللہ، ووٹ دو ووٹ دو ووٹ دو، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کسی نے بھی ووٹ نہیں دیا، چار لوگوں نے دیا. کس نے؟ قل تو لسلیمان، سلمان فارسی کہتے ہیں چار نے، انا میں، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، زبیر بن عوام، یہ چار کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو ووٹ دیں گے، آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اچھا یہ چاروں نے ووٹ تو دے دیا. اب اسی احتجاج تبریزی کے اندر کیا لکھا ہے؟ احتجاج تبریزی میں تبریزی لکھتا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی نے ووٹ دے دیا حضرت علی کو، تو حضرت عمر ان کے پاس آئے، اے کس کو ووٹ دیا تو نے؟ کہ نہیں جی علی کو، ہاتھ پکڑ کے گھمایا. روایت تبریزی میرے پاس موجود ہے، آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ گھمایا یوں، سلمان فارسی کا ہاتھ موڑا حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے. کہنے لگا نہیں نہیں میں ابھی آپ کو ووٹ دوں گا. میں نے کہا اس طرح ہاتھ موڑ کر تو کوئی اپنا 3000 کا موبائل بھی نہیں دیتا. کسی کا ہاتھ اگر آپ موڑے تو کوئی اپنا 3000 کا موبائل نہیں دیتا. او شیعوں، تم نے جھوٹ لکھا صحابہ پر کہ سلمان فارسی نے دل سے ایمان لایا، پہلا ووٹ دے دیا علی کو، حضرت عمر نے صرف ہاتھ موڑا تھا. اب آپ کا ووٹ ہوگا، اب آپ کا ووٹ ہوگا. تو ان ظالموں، سیدہ عائشہ پر جو الزام لگایا ہے، اس کا، اس سے سیدہ عائشہ کی ذات بالکل بری ہے. اب ہم پوچھتے ہیں شیعوں سے، آؤ اور کٹہرے میں بیٹھ کر اس بات کو ذکر کرو کہ حضرت عائشہ کو تم کہتے ہو گھر سے کیوں نکلی، یہ بولو کہ سیدہ فاطمہ کیوں نکلی. اور نہ قرآن میں جب کہا تھا کہ گھر میں رہنا تو گھر سے کیوں نکلی، اس بات کی تم وضاحت کرو. لیکن حضرات گرامی، یہ صرف آپ کے ذہنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ شیعہ محرم کے دنوں میں، ذوالحجہ کے دنوں میں، صحابہ کے یوم کے اندر جنگ جمل کا مسئلہ اٹھا کر آپ کے ذہنوں کو مشوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. دو حوالے سن لیجیے اس کے بعد، تاکہ موضوع مکمل ہو جائے اور بات یہاں پر ختم ہو جائے. یہ انشاءاللہ آپ کے لیے ڈبیٹ کے لیے بھی جو بڑے کام آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ آپ کے لیے گفتگو کرنے کے لیے اور مسئلے کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے کام آئے گی. میں ایک اور حوالہ پڑھ رہا ہوں یہاں پر نہج البلاغہ کا، اور یہ خطبہ سارے مسئلے کو کلیئر کر دیتا ہے اور ہماری گفتگو کی مکمل جو ہے کہ وہ وضاحت یہاں پر یہ خطبہ کر دیتا ہے. نہج البلاغہ میرے سامنے ہے، اس کا دوسرا حصہ، جلد نمبر 2، نہج البلاغہ کا جلد نمبر 2، اور اس کا مکتوب نمبر 58 ہے، 58. اب ذرا سنیے، مکتوب نمبر میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے. مختلف علاقوں کے باشندوں، شیعہ کا ترجمہ ہے، مختلف علاقے کے باشندوں کے نام اپنے اور اہل صفین کے درمیان سرگزشت کے بیان میں، صفین اور جمل کے بارے میں حضرت علی کہہ رہے ہیں ہماری جنگ کی ابتدا یوں ہوئی. اب دیکھو گفتگو ختم ہو رہی ہے ہماری، اور اس پر میں مکمل کر رہا ہوں بات. نہج البلاغہ شیعوں کی کتابیں سنیوں کی نہیں ہیں، اس پر بات مکمل ہو رہی ہے. جلد نمبر 2 نہج البلاغہ کا دوسرا حصہ دیکھو، مکتوب نمبر 58 جلد نمبر 2، حضرت مولا علی کہتے ہیں ہماری جنگ کی ابتدا یوں ہوئی کہ اہل شام اس جمعیت سے ہمارے مڑ بھیڑ ہو گئی، حالانکہ ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا خدا ایک. بولو سبحان اللہ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدٌ، ان کا خدا ایک، ہمارا خدا ایک. یعنی حضرت امیر معاویہ کا بھی وہی خدا، میرا بھی وہی خدا. حضرت امیر معاویہ کے بھی وہی رسول، میرے بھی وہی رسول. حضرت امیر معاویہ بھی اسلام کی طرف بلانے والے، میں بھی اسلام کی طرف بلانے والا. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں کہ جہاں تک اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کی تصدیق کا تعلق ہے، نہ ہم ان سے کوئی مزید مطالبہ کرتے تھے نہ وہ ہم سے، بات ایک ہی تھی. مگر ہاں، جس بات میں ہمارا اختلاف تھا وہ خون عثمان تھا. وضاحت ہو رہی ہے، خون عثمان تھا، حالانکہ اس سے بھی ہم بری تھے. بالکل ٹھیک ہے، اس سے بھی ہم بری تھے. چنانچہ ہم نے کہا کہ آؤ عداوت بھرتے شولوں کو بجھا کر عوام کے مشتعل جذبات کو ٹھنڈا کر کے اس مرض کا کچھ مداوا کریں گے.
اب دیکھیں میں نے جو پوری گفتگو کی ہے وہ نہج البلاغہ کے اس خطبے سے آ گئی. حضرت علی نے یہی کہا تھا کہ پہلے باغیوں کو ٹھنڈا کریں, اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی طرف آئے. اور اس خطبے سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ سیدنا امیر معاویہ کی تکفیر کے معاذ اللہ حضرت علی قائل نہیں تھے. نہج البلاغہ بھی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں, ان کی بھی دعوت اسلام کی تھی, میری بھی دعوت اسلام کی تھی. ان کی بھی دعوت اسلام کی تھی اور میری بھی دعوت اسلام کی تھی. اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بات. اور اگر حضرت امیر معاویہ باغی تھے تو باغی سے صلح نہیں ہوتی ہے, باغی کی گردن اتاری جاتی ہے. سیدنا علی نے صلح تو کی ہے شیعوں, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. اب یا علی کو لے لو یا اپنے عقیدے کو بچا لو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سنی بن جاؤ سب بچ جائے گا, سنی بن جاؤ سب بچ جائے گا. حضرت علی نے حضرت عائشہ سے اور سیدنا امیر معاویہ سے جمل اور صفین میں صلح کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ اجتہادی اختلاف تھا. حق وہی ہوتا ہے جہاں علی ہوتے ہیں. باغی کے بارے میں سورہ حجرات کے اندر موجود ہے کہ باغی سے صلح نہیں کی جاتی ہے, باغی کی گردن اتاری جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ کی گردن نہیں اتاری, باقاعدہ کچھ انہوں نے مانا کچھ انہوں نے مانا اور صلح ہوئی ہے. اس سے پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے نزدیک مومن ہیں, مسلمان ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بس اختلاف تو خون عثمان پر تھا, ورنہ وہ بھی اسلام کی بات کر رہے تھے, میں بھی اسلام کی بات کر رہا تھا. لیکن اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے ان تمام میں حق پر علی تھے رضی اللہ تعالیٰ, حق پر مولا علی تھے. جنگ صفین میں بھی حق پر مولا علی تھے, جنگ جمل میں بھی حق پر تھے. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ باطل پر تھے, یہ اجتہادی معاملہ تھا. حضرت علی کو دو اجر ملا, سیدہ عائشہ اور سیدنا امیر معاویہ کو ایک اجر ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے بھی اصلاح کی تھی اور ان بزرگوں کی بھی رائے بھی اصلاح کی تھی. لیکن زیادہ صاحب زیادہ درستگی معاملے کے لیے زیادہ سنجیدگی سے سوچنا, یہ نظریہ حضرت مولا علی کا تھا. آئیے گفتگو کو ختم کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان بھی رکھا ہے. اس پر ایک حوالہ سن لیجئے. فاضل علی بن علی اربلی, یہ شیعوں کا بہت بڑا محدث ہے. فاضل علی بن علی اربلی, اس کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, اس کے اندر یہ روایت واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 14 نرینہ اولاد تھی. کتنی؟ 14 بیٹے تھے, محمد بن حنفیہ بھی اس میں تھے. کہتے ہیں 14 بیٹے میں سے ایک کا نام ابو بکر بھی تھا, عمر بھی تھا, اور جو ساتویں نمبر پر بیٹے تھے ان کا نام عثمان تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بیٹے کا نام اپنے اولاد کا نام وہ تجویز کرتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ جو ان کی عزت کا, ان کی کرامت کا اور ان کی حیثیت اور عزت کا باعث ہو. تو سیدنا علی نے ابو بکر و عمر و عثمان رکھ کر اس بات کو بتایا کہ میرے ناموں کی عزت اور شرف یقین ان ناموں سے ہوگی. اس لیے ہم اگر اپنے بچے کا نام رکھیں تو 100 جگہ استخارہ کراتے ہیں, علم الاعداد کب پیدا ہوا, گھنٹہ کیا تھا, منٹ کیا تھا, آنکڑے کیا تھے, اب اس کو ضرب کرو, اس کو تقسیم کرو, کہ ایک نام مل جائے تو مطلب کے مطابق ہو. تو سیدنا مولا نے ایسی نام رکھ لیے ہوں گے جو علم الاعداد کی بھی بادشاہ, علم جفر کی بھی بادشاہ, استخارے کی بھی بادشاہ ہے, قرآن و سنت کے عالم ہے. تو انہوں نے اپنے ساتویں بیٹے کا نام رکھا تھا عثمان. کیا رکھا تھا؟ کیا رکھا تھا؟ عثمان. اب آئیے گفتگو ختم کرتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت, یہ سارے اختلاف کو قرآن نے کیسے سمیٹا ہے, سبحان اللہ. سورہ ہجر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر فرمایا. سورۃ الہجر ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الہجر جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی 15ویں سورت ہے, 15ویں سورت ہے, یہ 14واں پارا ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 44, 45, 46 قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون, کہ بے شک پرہیزگار اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں خیر و عافیت کے ساتھ بے خوف ہو کر. آگے سنیے, حضرت علی, حضرت عائشہ, حضرت امیر معاویہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر بن عوام, ان سب کو ذہن میں رکھ کر, رضوان اللہ اجمعین, ان سب کو ذہن میں رکھ کر قرآن سنیے. آپ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. یہ سنیوں کی فتح کا جشن بتایا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ تھا, اور بھائی بھائی بن جائیں گے, اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور قرآن آگے کہتا ہے لا یمسہم, اور اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے نہیں پہنچے گی انہیں, فیہا نصب, اس میں سے کوئی تکلیف انہیں نہیں پہنچے گی. وما ہم منہا بمخرجین, اور نہ وہ جنت میں جانے کے بعد کبھی نکالے جائیں گے بلکہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو جنتی کے صفات بیان کیے گئے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے, اگر چھوٹی بہت بھی کسی کا چشمک ہو گئی ہے دونوں جنتیاں, یہ ذرا ذہن میں رکھنا, ہے دونوں جنتی لیکن تھوڑی بہت چشمک کبھی کبھی ہو جاتی ہے نا, تو اللہ فرماتا نہیں نہیں وہ تو دوستوں کی جگہ ہے, ہم خود ان کے دلوں سے ایک دوسرے کی نفرت کو نکال دیں گے. وہ نفرت کفر والی نہیں ہوگی, وہ بغاوت والی نہیں ہوگی. دو بھائیوں میں بھی آ جائے چشمک, اب ظاہر سی بات ایک جنتی اس سے جو بغض رکھے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا جبکہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, دونوں جنت میں جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ونزعنا, ہم خود نکال دیں گے. بولو سبحان اللہ. ما فی صدورہم, جو ان کے سینوں میں ہے, من غل, کوئی کینہ وغیرہ کوئی ایسی بات اگر آ جائے جو طبی اعتبار سے بھی ہو جاتی ہے نا, معصوم تو نہیں ہے. تو فرمایا اخوانا علی سرر متقابلین, بھائی بھائی وہ بن جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. حضرت علی کے سامنے روایت پڑھی جاتی تو آپ زارو قطار روتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرتے تھے. ایک دفعہ امام حسن نے پوچھا حضور آپ اس آیت کو پڑھ کر روتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ارجو انا کون انا و عثمان و طلحہ و زبیر منہم. سبحان اللہ. فرماتے مجھے امید ہے کہ میں عثمان طلحہ زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں. میں عثمان طلحہ زبیر ہم انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں آزمائشیں دی ہیں, اور جب ہم جنت میں جائیں گے سب ایک ساتھ جائیں گے. اگر تھوڑی بہت کسی کے دل میں بھی کوئی بات رہ گئی ہے تو اللہ فرمائے گا تمہاری خدمتیں اتنی اچھی تھی کہ ذات کے لیے تھی نہیں میرے لیے تھی, تو لاؤ آج میں سینہ خود صاف کر دیتا ہوں. تو حضرات گرامی یہ وہ شان و قدر ہے صحابہ کی. الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جنگ صفین اور جنگ جمل کے حوالے سے ہم نے ایک تقابلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور وہ ایک ضروری بحث تھی جس کے لیے نوجوان مشوش ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے. لہذا اب میں ان سے کہوں گا نوجوانوں کو کہ اپنے ذہنوں کو اب اس سے مکمل طور پر موٹیویٹ کریں اور اس تمام تنازع کو دیکھیں. خلاصہ یہ نکلا کہ رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھنے والوں کے دل میں بغض نہیں ہے. قرآن نے کہا وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. کل انشاءاللہ 25ویں شب ہے, کل لیلۃ القدر کا ہمارا مرکزی پروگرام جوناگڑھ لان میں ہوگا. کل کا درس ہم اس مسجد میں موقوف رکھیں گے, اور جو حضرات درس سننا چاہے جن کی طبیعت چاہے آئیں بالکل تشریف لائیں, تو وہ تشریف لے آئیں 11:30 بجے اور 12 بجے کے قریب جوناگڑھ لان میں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ سحری بھی کریں. کل انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ لیلۃ القدر کی جو یہ شب ہے تاک شب ہے, انشاءاللہ العزیز اس کو وہاں پر درس قرآن کی صورت میں کیا جائے گا. آپ نے کافی وقت دیا, میں آپ کا بے حد مشکور ہوں, لیکن اس کو مزید آگے نہیں بڑھایا جا سکتا تھا, اس لیے میں نے آج جو ہے وہ اس بات کو تھوڑا بڑھا کر اس لیے بیان کیا آپ کے سامنے تاکہ ایک نشست کے اندر تمام چیزیں آ جائیں. یقیناً آپ کی نیت بھی اخلاص کی تھی, میں نے بھی یہی کوشش کیا تھا. آپ بھی صحابہ کی محبت میں آئے تھے, میں بھی صحابہ کی محبت میں آیا تھا. آپ بھی ام المومنین کے عزت کا دفاع کی نیت سے آئے تھے, میں بھی اس کے لیے آیا تھا. کیا پیاری نشست ہے یہ, کیا پیارا بیٹھنا ہے ہمارا, کیا خوبصورت ہمارے پاؤں کا تھکنا ہے جو صحابہ کے دفاع میں تھکے ہیں, جو صحابہ کے دفاع میں تھکے. کیا ہمارے بدنوں کا تھک جانا ہے وہ جو سیدنا علی کے دفاع میں تھکے ہیں. اس کا بدلہ تو ام المومنین ہی دیں گی. اب اے ام المومنین ہم آپ سے بدلہ چاہتے ہیں, اے مولا علی ہم آپ سے بدلہ چاہتے ہیں, اے سیدنا امیر معاویہ ہم آپ سے بدلہ چاہتے ہیں. روزہ تھا, افطاری کی, تراوی پڑھی, سب کچھ کیا, لیکن ہم آپ کے چاہنے والے تھے. تو ہم دو نمبر چاہنے والے نہیں, ہم ایک نمبر چاہنے والے ہیں. ہم اپنے آقاؤں کے بارے میں ساری باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی محبت کو جم کر بیان کریں اور ان کے دشمنوں کا منہ توڑ جواب ہم دیں. یہی ہماری نیت تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.